الحمد لله الذي خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة خالصة بالقلب واللسان إلى يوم الدين ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا مولانا محمد بن عبد الله الأمين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وذرياته وأهل بيته أجمعين أما بعد فقد قال تبارك وتعالى في كلامه المبين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين صدق الله العظيم وقال النبي الأمين عليه الصلاة والتسليم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وقال النبي الأمين عليه الصلاة والتسليم من قام رمضانا أو في رواية من قام في ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أو كما قال عليه الصلاة والتسليم اس فکر میں غنچے زرد ہوئے اس فکر میں کلیاں سوکھ گئیں آئین گلستاں کیا ہوگا دستور بہاراں کیا ہوگا اے موج حوادث ان کو بھی دو چار تھپیڑے ہلکے سے کچھ لوگ ابھی تک ساحل سے طوفان کا نظارہ کرتے ہیں قابل احترام علماء کرام بزرگان عظام عزیز ساتھیوں عفت مآب اسلامی بہنوں ویسے تو یہ رات عبادت کی ہے اب موجودہ صورت حال میں جو ہم یہاں جمع ہیں اس کی غرض و غایت عبادت کا شوق پیدا کرنا یہ للتشویق ہے شوق کے دلائے جانے کے لیے اگر ہم اس نظریے سے ہٹ جائیں یہ للتشویق نہیں سمجھیں گے تو پھر بدعت میں شمار ہوگا اللہ ہماری حفاظت کرنا نیت کرو پہلے کہ ہم اس لیے سن رہے ہیں تاکہ عبادت کا شوق ہم میں پیدا ہو پھر ہمارا بیٹھنا یہ عبادت میں اللہ شمار کر لیں یہ ممکن ہے ان کی ذات عالی سے امید ہے کہ وہ قبول فرما لیں جو ننھا بچہ آپ کے سامنے مذاکرہ کر کے گیا ہے اللہ کرے کہ وہ بات ہماری سمجھ میں آ جائے اور ہم اس پر عمل کرنے والوں میں ہو جائیں بات ننھے بچے نے کہی لیکن زبان پروردگار عالم کی سنا ہم نے ہے آج سے نہیں میرے دوستو جس کی جتنی عمر ہے ہر ایک اپنی گریبان میں نگاہوں کو ڈالے کوئی 20 کا کوئی 25 اور 30 کا کوئی تو 70 اور 80 کی دہائیوں میں ہے کتنے برسوں سے ہم سن رہے خیال یہ ہے کہ صاحب وہ بات نہیں جو بات ہمیں مطلوب ہے ایسی لذت بیانات میں نہیں جو ہم چاہتے ہیں بیان میرے دوست لذت کے لیے نہیں ہوا کرتے بیان شوق کے لیے ہوتے ہیں یہی مسئلہ آج کل کا نہیں تبع تابعین کے دور میں امام الاولیاء سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے پیش آیا حضرت حسن بصری نے ایک مرتبہ وعظ فرمایا سنتے رہے لوگ اس کے بعد میں ایک شاگرد نے اٹھا اور یوں کہا کہ حضرت ہم نے سنا ہے کالی کملی والے مدنی والے گنبد خضرا والے صاحب قاب قوسین صلی اللہ علیہ وسلم جب بیان فرمایا کرتے تھے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے قلوب کی کیفیات دیگرگو ہو جایا کرتی اور ان کی آنکھیں اشک برسایا کرتی. صحابہ کے دور میں بھی بہت سارے صحابہ ایسے رہے ہیں کہ ان کی بات جب ہوتی تھی تو مجمع میں رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے، آہ وہ زاریاں ہوتی. لیکن عصر حاضر میں، یہ اس زمانے کی بات ہے، تبع تابعین کے دور، وہ کہہ رہا ہے حضرت حسن بصری سے کہ اس زمانے میں ایسا نہیں ہو رہا، تو اس کا اندازہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے قلوب سو گئے. سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ پر قربان، انہوں نے بڑا پیارا جواب دیا. اس نے کہا کہ اچھا مجھے ایک جواب، جب کوئی آدمی سوتا ہے ماں اسے پیار سے پکارتی ہے تو جاگتا ہے کہ نہیں جاگتا، بیوی اسے لاڑ سے پکارتی ہے تو جاگتا ہے کہ نہیں جاگتا، بچے اور بچیاں اس کے ارد گرد کھیلتے ہیں اور پیاری آوازیں نکالتے ہیں تو جاگتا کہ نہیں جاگتا، جاگ جاتا. دوست پکارے آدمی جاگ جائے، بھائی پکارے آدمی جاگ جائے، بہن پکارے آدمی جاگ جائے، اللہ کا قرآن پکارا جائے، اللہ کے نبی کا فرمان پکارا جائے، پھر بھی تیرے دل کی کیفیت نہ بدلے تو سمجھ سویا ہوا نہیں ہے، مر گیا ہے، یہ قلوب مر گئے. اس لیے اثرات قرآنیہ ہمارے قلوب میں نہیں پیدا ہو رہے. سنا ہم نے بہت ساروں کو، بڑے بڑے اولیاء کو ہم نے سن لیا، بڑے بڑے علماء سے استفادہ کر لیا، لیکن میرے دوست ہمارے قلوب پلٹتے کیوں نہیں ہیں؟ اس کا ایک ہی جواب، اگر یہ سوئے ہوئے ہوتے کسی ولی کے پکارنے پہ جاگ جا، کسی عالم کے پکارنے پہ جاگ جا، کسی مفتی کی نصیحت پہ جاگ جا، کسی باعث کے زور بیان سے جاگ جا، کسی مقرر کے کلام سے اٹھ جا، لیکن سویا ہوا ہو تو اٹھے، جو مر جائے وہ کیسے اٹھے؟ اب یہ سوچئے کہ اگر ہمارا دل اثرات کو قبول نہیں کر رہا ہے، کہنے والا کیا کہہ رہا ہے؟ کہا فقہائے کرام نے، لا تنظروا من قال، مت دیکھنا کون کہہ رہا ہے، انظروا ما قال، یہ دیکھو کیا کہہ رہا ہے. کہہ رہا ہے اگر اللہ کا فرمان ہے، کہہ رہا ہے اگر اللہ کے نبی کے ارشادات عالیہ، اس کے باوجود ہمارا دل اس کا اثر قبول نہیں کر رہا، مطلب یہ ہے کہ ہمارے قلوب مر چکے. اللہ عز و جل کے اوپر کتنا رشک کیا جائے، بڑے مہربان ہیں وہ، جانتے ہیں کہ یہ امت مرحومہ ایسی ہے کہ بڑی نااہل ہے، ایسی ہے کہ بڑی کمزور ہے، ایسی ہے کہ بڑی نادان ہے، ایسی ہے کہ بڑی جاہل ہے. لہذا اللہ عز و جل نے بڑا احسان فرمایا، اس کے قلوب کو زندہ رکھنے کے لیے وقتاً فوقتاً اس کو ماحول عطا فرمایا. کبھی کہا جمعہ کے بیانات میں آ جاؤ، کبھی کہا جمعہ کی رات میں جو کھڑا ہو جائے اللہ اسے معاف کر دے، کبھی کہا برات کی رات میں آ جاؤ تمہارا رب تمہیں معاف کر دے، کبھی کہا رمضان میں رحمتوں کے دہے میں آ جاؤ تمہارا رب تمہیں معاف کر دے گا، رحمتوں کا نزول کرے گا، کبھی کہا تمہارے بہت گناہ ہو گئے. کتنے ہوئے ہیں؟ اتنے جیسے بنی اسرائیل کے تھے، ارے نہیں اس سے بھی زیادہ ہوں گے. تمہارے رب نے کہا ہے مغفرت کا دہا رمضان میں رکھ دیا گیا ہے، کوئی ہے تو صحیح، کوئی ہے آئے تو صحیح کہ ہم اسے دے دیں. مغفرت کا دہا اللہ نے رکھا، اعلان کر دیا، اگر تمہارے گناہ اتنے ہیں کہ سمندر کی جھاگ بھی اس کے نیچے دب جاتی ہو تو پھر سوچ لو کہ تمہارا رب اتنے گناہوں کو بھی پل بھر میں معاف کرنے کو تیار. پھر کہا اچھا تم بہت مایوس ہو گئے، اللہ کی ذات عالی سے امیدیں توڑ ڈالی، ایسا ہے تو پھر رمضان کا آخری دہاں ہم نے جو دیا، اس آخری دہے میں عظیم الشان رات ہم نے عطا فرما دی، کوئی ہے جو اس میں کھڑا ہو جائے؟ من قام فی لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی او کما قیل. اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، کوئی ہے شب قدر میں کھڑا رہنے والا، اپنے رب کو منانے کی نیت سے، اپنے اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے جو کھڑا ہو جائے گا سچے دل کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، اخلاص نیت کے ساتھ. اللہ فرمانے جتنے گناہ تاریخ پیدائش سے لے کر آج تک ہوئے سارے معاف کر دوں گا، ایک دو نہیں، ایک آدھ مہینے کے نہیں، ایک آدھ سال کے نہیں، زندگی بھر کے گناہوں کو معاف کرنے اللہ نے رمضان کی مبارک ساعتیں دی. ان ساعتوں میں قدر کی جیسی عظیم الشان رات عنایت فرمائی، ذی الحجہ کے 10 دن بھی ہے جس میں قسم کھائی گئی، والفجر ولیال عشر، وہ 10 دنوں کی وہ 10 راتیں ہیں جس کا رب قسم کھاتا ہے، اور یہ مبارک راتیں ہیں جس میں اللہ مغفرت کا فیصلہ فرماتا ہے. پھر عرفات کے میدان میں بلایا، یوم عرفہ کو مغفرت کا دن قرار دیا. اللہ کیا چاہتے ہیں اس سے؟ اے لوگو تمہارے جو دل مردہ ہو گئے ہیں یہ دل زندہ ہو گئے، اس لیے کہ ایک ضابطہ چلا آیا ہے فطرت انسانیہ،
اللہ نے فطرت انسانی کو دو اشیاء سے مرکب کیا، الانسان مرکب من الخطايا والنسيان، ایک انسان غلطی اور بھول کے ساتھ مرکب کیا گیا، کبھی یہ بھول کر لغزش میں پڑ جاتا ہے، کبھی خطا کر جاتا ہے، بھول کر جاتا ہے، یہ اس کی فطرت ہے، یہ اس کی عادت ہے. اللہ عز و جل کی عادت مبارکہ وہ کیا تھی؟ جب کبھی ایسا ہوتا کہ انسان اپنی فطرت کے تحت مجبور ہو جاتا، معاصی کا شکار ہو جاتا، گناہوں کے عمیق غاروں میں جا کے پڑ جاتا، اور اس سے کفر سرزد ہو جاتا، اس سے شرکیات وارد ہو جاتی اور وہ شرکیات میں مبتلا ہو جاتا، ایسی صورت میں پروردگار عالم ایک نبی کو مبعوث فرما دیتا. کیوں مبعوث فرمایا جاتا؟ تاکہ لوگوں کے درمیان میں ہدایت کی ہواؤں کو عام کیا جائے، تاکہ اصلاح امت ہو، کہ فساد امت عام ہو جائے. اب جب یہ بات سامنے آتی، اب ہمارا ذہن یہ خیال کرتا ہے پچھلے نبیوں کی عمریں کتنی ہیں؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل آئے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کتنا عرصہ گزرا تھا؟ 500 سال، 500 سال، ان دونوں کی نبوت کے درمیان والا فرق. ان 500 سال میں اللہ نے دیکھا کہ یہ شرک میں مبتلا ہو گئے، یہ ایمان کی رویش سے ہٹ گئے، یہ دین حنیف سے پھر گئے، یہ بدعات کا شکار، یہ خرافات کا شکار، یہ رسوم و رواج کا شکار، یہ کفر و الحاد کا شکار، یہ شرکیات کا شکار. اللہ نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا. اس سے قبل آپ پلٹا کے دیکھے کوئی قوم کی طرف، کوئی فرد کی طرف، کوئی افراد کی طرف، کوئی اشخاص کی طرف، کوئی دیہات کی طرف، الغرض اللہ عز و جل کی نبوت کا ایک سلسلہ جاری جو آپ مبعوث فرماتے جا رہے ہیں. عرصہ کتنا ہے؟ کہیں تو دو دو نبی ایک ساتھ، قرآن مجید گواہی دیتا ہے سیدنا موسیٰ بھی ہیں تو سیدنا ہارون بھی، آپ دیکھتے جائیں. ایسے ہی سیدنا شعیب ہیں، ان کی خدمت میں سیدنا موسیٰ علیہ السلام. اگر آپ پلٹا کے دیکھیں عاد و ثمود کے درمیان میں کتنا واقعہ ہے، کتنی عمر کا واقعہ ہے، کہا جائے گا تو 350 سال کا عرصہ. اگر آپ تحقیق کر لیں، اللہ عز و جل ایک سال کا عرصہ بھی گوارا نہیں فرماتے تھے کہ امت شرکیات میں مبتلا رہے. آج ہم یہ دیکھتے ہیں کہ 1450 برس گزر گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے. آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا خاتم النبی ولا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. پھر ہم عالم تخیل میں یہ سوال کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب، تو ہمارا رب ہے. رب کہتے ہیں جو جسمانی ضروریات کو بھی پورا کرے، جو روحانی ضروریات کو بھی پورا کرے. اے اللہ، جسمانی ضرورتیں تو پوری ہو رہی ہیں، لیکن روحانی ضرورت کے لیے ہمیں نبی کی ضرورت ہے، کیا تو نبی نہیں بھیجتا؟ اللہ فرماتا ہے کہ نہیں، اب نبی نہیں آئے. قرآن مجید گواہی دیتا ہے کہ ہمارا نبی آخری نبی ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں. پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ، پوری امت پیاسی ہے، اب یہ چاہتی ہے کہ راہ ہدایت مل جائے. تفرقے میں بٹ گئی، اختلافات کا شکار ہو گئی ہے، اتحاد ختم ہو گیا ہے، نا اتفاقیاں عام ہو گئی ہیں، مسلمان مسلمان دست گریبان ہیں، اب کیسے ان کے درمیان میں اسلام؟ اللہ نے فرمایا ہے کہ اس کی دو وجوہات. قرآن مجید اٹھائیے، پارے 7، پارے 8، پارے 9، ان آیات کے اندر اللہ عز و جل نے فرمایا کہ ہم زمین کی ضرورتیں بھی پوری کرتے ہیں، آسمان کی ضرورتیں بھی پوری کرتے ہیں. اس میں اشارات دیے، اس میں کنایات میں عرض فرمایا، مفسرین نے جس کی تحقیق کو بیان فرمایا ہے، وہ کیا ہے؟ کہ لوگوں، تم پیاسے ہو، تمہاری پیاس کیوں بڑھی ہے؟ پتا ہے پیاس بڑھتی ہے کسی شدت کی بنا پر، یا تو تم پر دھوپ تیز کر دی جائے یا تمہاری مشغولیت بڑھا دی. بے اعتبار جسمانیت تمہاری پیاس بجھانے کے لیے اللہ نے پانی فراہم کیا، اب بے اعتبار روحانیت بھی تمہاری پیاس کی شدت کی دو وجوہ. ایک یہ کہ یہ لوگوں کے درمیان سے غمخاری نکل گئی اور لوگوں کے درمیان سے صبر نکل گیا، لوگوں کے درمیان سے غمخاری نکل گئی جو روح کی غذا تھی، جو روح کی پیاس بجھا تھی، اور لوگوں کے درمیان سے صبر نکل گیا، بے صبری عام ہو چلی. اللہ عز و جل نے فرمایا کہ نبی کی اس زمانے میں اتنی ضرورت نہیں کہ نبی کی نیابت کو رمضان کا مقدس مہینہ دے دیا، کہ یہ مہینہ غمخاری کا مہینہ ہے، یہ مہینہ صبر کا مہینہ ہے. اگر ہم نے غمخاری نہ کی اور صبر کا مادہ ہمارے اندر پیدا نہ ہوا، تو پھر ہم کس کام کے رہے رمضان کے روزے رکھ کر؟ ہمارے روزے ہمیں کس طرف لے جاتے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم عالم تخیل میں سوال کرتے کہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ شارع علیہ السلام ہیں، آپ تشریح فرمانے والے، آپ تشریح فرمانے والے، آپ توضیح فرمانے والے، آیات بینات کو کھول کھول کے بیان فرمانے والے، اب ہمیں یہ بتلائیے کہ رمضان المبارک میں غمخاری کیسے ہو؟ اس کے اندر غمخاری کے جذبات کیسے پیدا ہوتے، کیسے پیدا ہوتے؟ اس میں صبر کا مادہ کیسے پیدا ہوتا ہے؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم عالم تخیل میں جواب دیتے ہیں کہ لوگوں غمخاری ہماری تاریخ پڑھ لو، صبر ہماری تاریخ پڑھ لو، تمہیں نہیں پتا چلا بلال کے اوپر کیا حالات آئے تھے، مکہ کی سرزمین پر بلال پہ کیا حالات آئے تھے۔ صبر اس شے کو کہا جاتا ہے، یہ نہیں کہ میں صبر کا دامن ہاتھ سے چھوٹ گیا اور میں بے قابو ہو گیا اور میرے ہاتھ سے دامن صبر چھوٹ گیا، یہ سب بولنے کی باتیں ہیں۔ صبر تو اس وقت میں دیکھا جاتا ہے کہ جب حالات آئیں، جب مصائب آئیں، جب پریشانیاں آئیں، اس وقت صبر کا دامن ہاتھ میں ہے یا صبر کا دامن ہاتھ سے چھوٹتا ہے۔ سیدنا ایوب علیہ السلام پر حالات آئے، صبر کس چیز کو کہا گیا؟ حضرت ایوب نے بتایا، بلال نے بتلایا، صبر کسے کہا جاتا ہے؟ خباب آگ پہ لیٹ گئے، انہوں نے بتلایا کہ صبر اس کا نام ہے، اور دیگر صحابہ کرام۔ اب اگر یہ مضمون میں چھیڑنا چاہوں، ایک طویل مضمون، اتنا لمبا مضمون نہیں سنا سکتے، تو ایک واقعہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سنا دے جس میں مادہ صبر کے پیدا ہونے کا اشارہ ملتا ہے، اور اسی میں غمخاری کا اشارہ بھی انشاءاللہ ملے گا، نہیں تو دوسرے واقعے کو اس میں مربوط کر دیں، تاکہ ہمیں سمجھ میں آئے کہ رمضان جو دیا گیا نبی علیہ السلام کے بعد میں اس امت کے لیے رہنمائی اور رہبری کرتے ہوئے، اس میں غمخاری کے جذبات کو پیدا کریں تاکہ امت کی پیاس بجھ جائے، اور اس میں صبر کے جذبات کو پیدا کریں تاکہ امت کی روحانی پیاس بجھائی جا سکے۔ ایک مرتبہ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنے مکان سے نکلے، دوپہر کا وقت ہے، جبکہ عام طور پر سنت صحابہ یہ تھی یا سنت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ تھی کہ آپ قیل اللہ فرماتے نماز ظہر کے بعد۔ تو جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنے گھر سے نکلے، مسجد نبوی کی طرف چلنے لگے، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ تشریف لائے، وہ دیکھیے تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو مخاطب بنایا اور کہا کہ ابو بکر صدیق، یہ قیل اللہ کے وقت، یہ گرمی کی شدت کا وقت ہے، دھوپ کی شعائیں پڑ رہی ہیں، آدمی شرابور ہے، ایسی حالت میں آپ گھر میں آرام فرماتے، کیا وجہ ہے کہ ہم آپ کو آج باہر دیکھ رہے ہیں؟ دوسرے یہ کہ آپ سنتوں پہ مر مٹنے والے، کیا وجہ ہے کہ نبی کی قیل اللہ کی سنت چھوڑ کے آپ باہر تشریف لائے؟ رہا نہ گیا، یوں کہا کہ عمر، شدت بھوک نے بستر چھڑا دیا، اے عمر، شدت بھوک نے بستر چھڑا دیا۔ اب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا رخ پھرا، یہ دیکھتے ہیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی مسجد نبوی میں تشریف لا رہے ہیں۔ اب دونوں ادھر متوجہ ہوتے، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو دیکھا تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اے صدیق، کیسے اس وقت میں باہر آنا ہوا؟ ارشاد فرمایا، اللہ کے نبی جی، بھول میں بستر چھڑا دیا۔ اچھا اے عمر، آپ کیوں تشریف لائے؟ کہا کہ اللہ کے نبی، جو حال صدیق کا ہے وہی حال فاروق کا ہے۔ اب جب دیکھا نہ گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے معمولات مبارک تو یہ ہے کہ آپ قیل اللہ فرماتے ہیں، اس وقت میں آپ کیوں تشریف لائے ہیں اس شدت دھوپ میں؟ جبکہ آدمی شرابور ہوتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے، جسمانی حیات بدل جاتی ہے، چہرہ لٹکنے پڑ جاتا ہے، زرد ہو جاتا ہے دھوپ کی شدت کی وجہ سے، آپ آرام فرماتے اپنے حجرے مبارک میں رہ جاتے ہیں، آپ کیوں تشریف لائے؟ کہا کہ ابو بکر و عمر، جس شدت نے تمہیں اپنے گھر سے نکالا، اسی شدت نے تمہارے آقا کو اللہ نے اس گھر سے نکال دیا، اس بھوک کی شدت نے تمہارے نبی کو بھی تمہارے گھر سے نکالا۔ اے امت کے افراد، جان لو کہ تمہیں دوپہر کا روزہ رکھایا گیا، دہر میں تو کھاتے ہو ناشتہ نہیں کر رہے ہیں، اس لیے افطار میں کھاتے ہو، اس لیے کہ دن بھر بھوکے تھے، تم صرف دو وقت کھاتے ہو، درمیان کا صرف ایک کھانا چھڑایا، تاکہ احساس پیدا ہو کہ تمہارے آقا کے اندرون میں جو روحانی کمالات پیدا ہوئے تھے، اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ اغذیہ یا اجناس یا مادی اشیاء کی طرف ان کا میدان نہیں تھا، شدت بھوک کے جو حالات ان پر آئے، صبر سوا قدمی کے ساتھ دین کی محنت کرتے رہے۔ اے لوگوں، تمہیں بھی یہ درس دیا جا رہا ہے رمضان کے مبارک مہینے میں کہ ایک وقت کا کھانا چھوڑ دو، تاکہ احساس پیدا ہو کہ وہ غریب جس کے پاس کھانے کو دو لقمے نہیں ہے، وہ کیسے اپنی زندگی گزار رہا ہو، پھر اپنے حالات میں صبر کرنا آدمی کو آسان ہو جائے، پھر اس کی مشکلات اس سے دور ہو جائیں۔ یہ نہیں ہے، اس میں مستقل ایک مضمون چل رہا ہے۔ اب جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ شیخین بھی بیمار ہیں، سست ہو گئے ہیں، شدت بھوک نے گھر سے نکال دیا، میں بھی شدت بھوک سے گھر سے باہر نکلا ہوں، چنانچہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ ابو بکر عمر، چلو ہمارے ساتھ۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے مکان پہ دستک دی، جبکہ آپ کے معمول مبارک یہ تھے کہ آپ ظہر کی نماز سے قبل حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے مکان پر دستک دے، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چند لقمے وہ اٹھا کے رکھ دیتے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم وہ لقمے کھا لیتے، اور اس کے بعد میں آپ مسجد نبوی تشریف لاتے، ظہر کی نماز ادا کی جاتی۔ لیکن چونکہ ظہر سے قبل آقا تشریف نہیں لائے تھے، تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نے گمان کیا کہ آج شاید آقا صلی اللہ علیہ وسلم کسی انصاری کے یہاں مدعو ہیں، آپ تشریف نہیں لائیں گے. چنانچہ انہوں نے وہ جو بچے پھر لقمے تھے خود بھی کھایا، اپنے بچوں کو بھی کھلایا. اس کے بعد میں وہ اپنے باغ کی طرف چلے گئے. جب باغ کی طرف چلے گئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ چند نفوس ان کے گھر کی طرف آ رہے ہیں، باغ ان کے گھر سے متصل ہو. جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دستک دی، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے زوجہ محترمہ نے پوچھا، امین کون ہے دروازے، من دق الباب، کس نے دروازہ کھٹکھٹایا؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، محمد بن عبداللہ و محمد رسول اللہ، محمد عبداللہ کا بیٹا اور وہ محمد جو اللہ کا رسول بنا کے بھیجا گیا، اور میرے ساتھ میرے دو دوست ہیں. کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اہلاً وسہلاً بک، آپ کے لیے اور آپ کے ساتھیوں کے لیے ہمارا دروازہ کھلا ہوا، ہمارے دل کے دروازے بھی کھلے ہیں، ہمارے مکان کے دروازے بھی کھلے ہیں، آپ کا آنا مبارک و مسعود ہے، آپ تشریف لائیں. اب وہ ایوب ابھی باپ کی طرف گئے ہیں، میں اطلاع بھجواتی ہوں، وہ حاضر خدمت ہو جائیں. لیکن یہ سارا منظر تو وہ دیکھ ہی رہے تھے کہ کوئی ہمارے گھر پہ دروازے پہ دستک دے رہا ہے، چند نفوس ہیں. حضرت ابو ایوب دوڑے دوڑے تشریف لائے، ذرا دور سے نظر آ گیا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھ شیخین محترمین ہیں، تو فوری قریب پہنچے. ابھی دروازے کے اندر آقا داخل نہیں ہوئے، سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو معانقہ فرمایا اور پر یوں عرض کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا معمول مبارک تو ظہر سے قبل تشریف لانے کا تھا، آپ بڑی تاخیر سے تشریف لائے، میں معافی کا خواستگار ہوں کہ آپ کے لیے جو لقمے اٹھا کے رکھا کرتا تھا وہ تو میں نے کھا لی. لیکن آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ یوں ہم کرنے کی ضرورت نہیں، ہم انتظار کر لیں گے، یہ کہ ہم کوئی اور اللہ کی نعمت کا انتظار کر لیں. یہاں مراد اللہ کی نعمت کا انتظار ہے، نہیں کہ وہ یوں کی طرف سے کسی چیز کے ملنے کا. سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں معافی چاہتا ہوں، میرا مطلب یہ نہیں ہے کہ میرے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں، آپ کا آنا ہی میرے لیے باسعادت ہے، آپ اندر تشریف رکھیں، بس چند لمحات آپ کو انتظار کرنا پڑے گا، میں چند کھجوریں آپ کی خدمت میں ابھی پیش کر دوں. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بٹھایا اور اپنے باغ میں گئے. قرآن مجید کی آیت کی ترجمانی ہے، انہوں نے کھجوریں توڑی، تین قسم کی، ایک پکی، دوسری کچی اور تیسری گدری، یعنی کچھ پکی کچھ کچی، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ یوں اتنا زحمت کرنے اور اتنا تکلف کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ انہوں نے کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نہ آپ کا آنا زحمت، نہ آپ کے شیخین کا آنا زحمت، نہ میرا یہ پیش کرنا زحمت، ارے اس میں تو میرے مقاصد پوشیدہ ہیں، اگر آپ پکی ہوئی کھجوریں کھا لیں گے میرے ان باغوں میں برکت ہو جائے گی، میرے ان کھجوروں میں برکت ہو جائے گی، اگر آپ کچی کھا لیں گے میری کچی کھجوروں میں برکت ہو جائے گی، اگر آپ گدری کھا لیں گے میری ان کھجوروں میں برکت ہو جائے گی، یہ تو میرے لیے سعادت ہے، زحمت نہیں ہے، اور یہ تو ابتدا ہے تاکہ آپ جب تک وقت گزار سکیں تاکہ میں کچھ بکری ذبح کر کے لاؤں. آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس میں سے تناول فرمانے لگے. پھر حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ جاتے جاتے اپنی اہلیہ سے کہنے لگے، اللہ کی بندی، تیرے ہاتھ میں اللہ نے بڑا مزہ لیا ہے، بڑی لذت کی روٹی بناتی ہے، بڑی پیاری ہوتی ہے، کھاتے ہیں تو اللہ کا شکر ادا کرنے کو جی چاہتا ہے، جب تیرے ہاتھ کی بنی ہوئی روٹی ہمارے آقا کھائیں گے تو پھر سوچ وہ کتنی دعائیں دیں گے اور تو جہنم میں جانے سے بچ جائے، اور تیرے یہ ہاتھ جو آقا کے لیے روٹی پکائیں گے وہ کیسے جہنم میں جا سکے گی. یہ ترغیب ہے، یہ تشویق ہے، ہم شہر میں ڈکار کر کھا جائیں اور بیوی سے کہیں کہ اس میں نمک کم تھا، اس میں مرچی کم تھی، یہ میرے ضرورت کے مطابق نہیں ہے، یہ میری خواہش کے مطابق نہیں ہے، تجھے پتہ نہیں ہے مجھے سارا دن بھوکا رہنا ہے، مجھے روزہ رکھنا ہے، طرح طرح کی گالیاں، ارے جس نے رات بھر جاگا تھا تمہارے لیے محنت کی تھی، دو جملے اس سے ایسے کہہ دیتے کہ وہ غمخاری کرنے والے جملے ہوتے، یا اس کی دل بڑھانے کی بات ہو جاتی تو وہ بھی خوش ہو جاتی، اور اس کا دل خوش کرنے کی صورت میں اللہ تیری مغفرت فرما دے. لیکن ہم سے سارے رمضان میں تو شاید یہ نہیں ہوا الا ماشاء اللہ، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سب ویسے ہیں، چند لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں، ان کی ترغیب کے لیے میں نے یہ بات کہی کہ وہ کس طرح اپنی ازواج کو، کس طرح اپنی بنات کو، کس طرح اپنی اخوات کو، اپنی بہنوں، اپنی بیویوں، اپنی بیٹیوں کو اور اپنی ماؤں کو کس طرح ترغیب دلاتے تھے کہ دین کا شوق پیدا ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کا شوق پیدا ہو، اشاعت اسلام کا شوق پیدا ہو. یہ طریقہ تھا، ہوں یہ درس دیا جا رہا ہمیں کہ لوگوں شہر میں ڈکار کر کھا گئے تو کم سے کم شکرانے کے دو جملے تو اپنی زبان سے نکالو کہ جس نے رات بھر آپ کے لیے جاگا ہے وہ خوش تو ہو جائے، اس کا جاگنا سفل ہو جائے، کامیاب ہو جائے. اس کے بعد میں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نے یہ کہا کہ میں تیرا ساتھ تو دے دیتا، تجھے تنہا نہ چھوڑتا، اس خدمت کی سعادت کو اپنے لیے میں سب سے بڑی سعادت سمجھتا ہوں، اس لیے تجھے اکیلا نہ چھوڑتا، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ صرف روٹی اگر دی جائے اور اس میں شوربہ نہ ہو تو روٹی کھائی نہیں جاتی، حلق میں اٹک جاتی ہے. میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے آقا کے لیے بکری ذبح کروں. چنانچہ یہ ادھر گئی چولہے کی طرف اور وہ ادھر باپ کی طرف گئے, وہاں بکری ذبح کی اور وہ بکری نکال کے لائے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو دست بہت پسند تھا, یعنی ہاتھ کا حصہ. کہا کہ اس میں سے وہ حصہ نکالا کہ میرے آقا کو بڑا محبوب ہے, پسندیدہ ہے. جب اس کو نکال کر اپنی بیوی کے سامنے پیش کیا اور کہا اسے بھون دینا. جب وہ بھون دیا گیا اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھا گیا. یہ عبرت کا مقام ہے, یہ نصیحت حاصل کرنے کا مقام ہے. سید دو عالم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عیون مبارک سے اشک مبارک جاری ہو گئے. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ گھبرا گئے. ہم یہ کہتے ہیں کہ لوگ آتے ہیں کھاتے ہیں گالیاں دے کے جاتے ہیں, جبکہ وہاں کھانا کھلا کے اکرام ایسے کرتے. پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم سے کوئی گستاخی ہوگی, کیا ہم سے کوئی غلطی ہوگی, کیا ہم سے کوئی لغزش ہوگی, کیا ہم سے کوئی خطا ہوگی, یا پکانے میں کوئی یعنی تکلیف ہوگی, کیا آپ کے مزاج مبارک کے خلاف ہو, یا جو میں نے بکری ذبح کی اس میں سے چیز آپ کی ناپسندیدہ ہو, یا یہ کہ جو بھونا گیا آپ اس طرح سے نہیں کسی اور طریقے سے کھانا چاہتے ہو, آپ کے مزاج کے خلاف ورزی تو نہیں ہوگی. یہ گھبرا گئے اور یہ بھی رونے لگ گئے. ادھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اشک مبارک جاری ہے, ادھر ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے اشک بہ رہے. اب یہ منظر دیکھ کے سیدنا ابو بکر عمر بھی رونے لگ گئے کہ ہمارے آقا کو پتا نہیں کیا تکلیف ہوگی کہ آقا کے عیون مبارک سے اشک مبارک جاری. وہ گھبرا جاتے تھے کیونکہ ان کو تکلیف دینا اللہ کے عذاب کو دعوت دینے کے برابر. یہ احساس انہیں تھا ہم مسلمانوں کو پیٹ دیں, انہیں قتل کر دیں, انہیں زانی کہہ دیں, انہیں شرابی کہہ دیں, انہیں کافر کہہ دیں, انہیں فاسق و منافق کہہ دیں, ہمارے دل کو ذریعہ تیز نہیں پہنچ. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی غمخاری ان کی جا رہی ہے. پوچھا جا رہا ہے کہ اللہ کے حبیب کہیں آپ کی قسم کے خلاف تو نہیں ہوگی, قربان جائیں دو جہاں کے سردار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سبق سکھا دیا کہ اے ہو یوں بات یہ نہیں ہے, بات یہ ہے کہ تمہارے نبی کو 3 مہینے سے ایسی غذا میسر نہیں آئی. اتنا ہی نہیں ہے, ذرا دل کو جگاؤ, نیند میں تو نہ چلے گئے ہو. دوستو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سبق دیا ہے ابو ایوب کہ تم اجازت دیتے ہو, حضور کو اجازت کی ضرورت نہیں. ساری زمین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی, سارے پہاڑ اللہ کے نبی چاہتے تو سونے بنا دیے جاتے, ہیرے اور جواہرات بنا دیے جاتے, آسمان سے روزیاں اتار دی جاتی ہیں ان کے لیے. لیکن اللہ کے نبی امت کو درس دے رہے ہیں کہ لوگوں کسی کا مال نہ چھیننا, کسی کا مال نہ دبا دینا, کسی کی زمین نہ غلط انداز میں خرچ کر لینا, کسی کا میراث نہ کھا جانا, کوئی زکات کا مال نہ ہڑپ کر جانا, نہ کسی یتیم کا حق مار دینا, نہ کسی وارث کی میراث کو کھا جانا. یہ درس دیا جا رہا ہے. یہاں تک کہ ایک حلال چیز آپ کے سامنے پیش کی گئی, آپ نے فرمایا کہ ابو ایوب کیا مجھے اجازت ہے اس بات کی کہ میں اپنی بیٹی فاطمہ کے یہاں چند لقمے بھجا دوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ حکم فرما دیتے ہم اس خدمت کے لیے حاضر ہیں, آپ کو رونے کی ضرورت نہیں, آپ کو اجازت لینے کی ضرورت نہیں. ابو ایوب کا جان بھی آپ کے لیے, ابو ایوب کا مال بھی آپ کے لیے, ابو ایوب کا سب کچھ آپ کے لیے, آپ حکم فرما دیجیے. اس وقت میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو الفاظ ارشاد فرمائے, حدیث مبارکہ میں وہ الفاظ آئے ہیں اس طرح سے کہ آقا نے فرمایا کہ ابو ایوب میری بیٹی فاطمہ کے یہاں 3 مہینے ہو گئے اس طرح کی کوئی غذا نہیں. یہ مطلب نہیں ہے کہ تمہارا نبی اکیلا بھوکا ہے, نبی کی آن پر بھی یہ حالات ہیں کہ کھانے کو کوئی چیز نہیں. اے امت کے لوگوں تمہیں یاد کرنا چاہیے یہ حالات کہ ہمیں ایک وقت کا کھانا چھوڑا کر اللہ یہ یاد دلانا چاہتا ہے کہ اے لوگوں رمضان میں روزے رکھا کر تمہیں ایک وقت کا کھانا چھوڑا کر اللہ کے خزانوں میں کوئی بڑھوتری ہونے والے نہیں ہے. اگر تم ساری زندگی کھاتے رہو اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی آنے والی نہیں ہے. لیکن یہ کیوں کرا رہے ہیں اللہ؟ اس لیے کرا رہے ہیں کہ نبی کا درد تو محسوس کرو, نبی کے صحابہ کا غم تو محسوس کرو. تم تک اس دین کو پہنچانے کے لیے, اس شریعت کو پہنچانے کے لیے انہوں نے پاپوں میں اپنی زندگی کو گزارا ہے. ایک وقت کا کھانا چھڑا کر اللہ یہ چاہتے ہیں کہ اصحاب نبی کو یاد کیا جائے, نبی دو جہاں کو یاد کیا جائے. اور اس کے بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چند لوگ میں اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کے پاس بھجوا دی. یہی پر بس نہیں ہوا اور بہت سارا اس ضمن میں واقعہ موجود ہے, لیکن اس میں سے جو درس لینا تھا میں نے عرض کر دیا. اس کے بعد اس کی ضرورت نہیں. یہ مہینہ غمخاری کا مہینہ ہے, یہ مہینہ صلہ رحمی کا مہینہ ہے, یہ مہینہ مؤدت و محبت کا مہینہ ہے, یہ مہینہ لڑائی اور جھگڑے سے بچنے کا مہینہ ہے. ایک مرتبہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا, اس روایت کو روایت کیا ابو ہریرہ نے, ابو ذر غفاری نے, حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے, حضرت صدیق اکبر نے, حضرت فاروق اعظم نے, حضرت عثمان بن مذعون رضی اللہ عنہ اجمعین نے اتنے صحابہ اس روایت کرائی ہیں کہ یہ سب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. ایک تو ہے ام جمیل ابو جہل کی بیوی, یہ یہاں مراد نہیں. یہاں پر ام جمیل کا لفظ آیا ہے. یہ ام جمیل جو ہے ایک حسین اور جمیل لڑکی کی ماں کا نام, اور وہ عرب میں شاعرہ تھی. آپ جانتے ہیں کہ شعر کے اندر ایک اللہ نے مونوتیت رکھی ہے, یا اس کے اندر ایک درد رکھا ہے کہ جب آدمی شعر سنتا ہے تو اس کا دل تھوڑا سا اس کی طرف مائل ہو جاتا ہے. یہ ام جمیل وہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخیاں کرنے والی, آپ کو برا بھلا کہنا, آپ پر طعنے کسنا, آپ کے انصاب کو برا کہنا, آپ کے اسلاب کو برا کہنا, آپ کے نسب کو گالی دینا, آپ کی نبوت کی توہین کرنا, آپ پر اتاری گئی کتاب الہی کی توہین کرنا, یہ اس کے اشعار کا یعنی خلاصہ ہے. وہ جو جمیل تھی جمیلہ جس کی ماں کا نام ام جمیل ٹھہرا, وہ لڑکی ایک نوجوان جو اس کی بیٹی تھی, وہ ان اشعار کو ترنم کی آواز میں سنایا تھا. یعنی ایک ہے کہ آدمی شعر کہے لیکن اس میں ترنم نہ ہو, اس میں لحن نہ ہو تو بہت جلدی اثر نہیں کرتا, لیکن یہ اشعار کو ترنم سے اور لحن سے سناتی اور اللہ نے اس کو ملکہ دیا تھا اس میں, یعنی بہت خوبصورت آواز. تو وہ اشعار سناتی تھی تو اس کی خوبصورت آواز سننے کو ایک کفار کا مجمع جمع ہو جاتا تھا, اور وہ ان اشعار کے اندر یہ پیش کرتی تھی کہ محمد دیوانے ہیں, محمد پاگل ہیں, محمد مجنون ہیں, محمد کے آگے شیطان کتاب پیش کرتا ہے, نعوذ باللہ من ذلک, ایسی چیز سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے. وہ اس طرح کے الفاظ کہتی تھی جس کو سن کر کفار خوش ہو جائے اور دین اسلام کی رغبت ختم ہو جاتی تھی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے تکلیف تو ضرور ہوتی, لیکن آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اس کو برا نہیں کہا, کبھی اسے گالی نہیں دی, کبھی اس پر طنز نہیں کیا, کبھی اس پر طعنہ نہیں کسا, بلکہ آپ انتظار فرماتے رہے اللہ کی جانب سے اسے مدد. یہاں تک کہ ایک ایسا وقت بھی آیا کہ ام جمیل بستر علالت سے لگ گئی, بیماری کو آ گئی, ایسی شدید بیماری بستر سے بھی نہیں اٹھا گیا. اب اس کے گھر کا نہ خاوند ہے, نہ بھائی ہے, نہ اور رشتے دار ہیں کہ وہ اس کے یہاں رہتی. اب ایک عورت, اس کی ایک نوجوان بچی مکہ مکرمہ میں تھی, مکے والوں نے دیکھا کہ اس کی بیماری ایسی ہے کہ یہ اگر یہاں رہے گی دوسروں کو لگ جائے. یہ عذاب تھا وہ پہلا نبی کی گستاخی کی وجہ سے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدعا تو نہ کی تھی, یہاں تک کہ اس عذاب میں وہ محلے سے یعنی مکہ سے نکال دی گئی. اب وہ بستی کے کنارے پڑی ہوئی رہا کرتی. جب وہ اشعار آپ صلی اللہ علیہ وسلم سنا کرتے تھے اور وہ جب اشعار کہا کرتی تھی تو آپ اس کو دیکھا کرتے تھے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک عرصے تک, کیونکہ یہ بستی سے باہر نکال دی گئی تھی تو نظر نہیں آئی, آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ وہ زمین دکھائی نہیں دی. سیدنا صدیق اکبر نے بس عرض کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ بستر علالت پر بیمار ہے. تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر, پھر آپ نے ہمیں اطلاع کیوں نہ دی؟ پوچھا گیا اللہ کے نبی آپ کو اطلاع دی جائے گی تو آپ کو کیا مطلب, آپ کیا فرمائیں؟ کہ ہم اس کے غم خاری کی, ہم اس کی بیمار پرسی کرتے, اس کی مزاج پرسی کرتے, ہم اس کے لیے دعا کرتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو ساری زندگی اس نے ستایا, آپ کی توہین کی, آپ کی کتاب کی توہین کی, آپ کی نبوت اور رسالت کی توہین کی, آپ کے انصاب کو برا بھلا کہا, کہ آپ اس کے غم خاری فرمائیں؟ تھا کہ ہمارے اللہ نے مجھے یہی دیا. الغرض یہ کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ام جمیل کے مکان پہنچ گئے, جس جگہ وہ رہتی تھی اس کا پتہ اٹھایا اور وہاں گئے اور آپ کے ساتھ آپ کے اصحاب موجود تھے. جب دستک دی, جمیلہ آئی دستک, پوچھا کہ مین؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا محمد ابن عبداللہ کا بیٹا محمد آیا, کیونکہ وہ تو رسول اللہ کو تو مانتے نہیں تھے تو وہاں رسول اللہ کہنے کا سوال نہیں. کہا کہ محمد عبداللہ کا بیٹا آیا. چنانچہ وہ پلٹ کے اپنی اماں کی طرف بھاگی, ام جمیل کی طرف, اور یوں کہا کہ اماں آج ہم بے یار مددگار ہیں, آج ہم بیچارے ہیں, آج ہماری حیثیت لاوارث کی ہے, آج ہم بیمار ہیں, تم بھی بستر نہیں چھوڑ سکتی, میں بھی ایک سن پہ نازک ہوں کہ ایک عورت میں اتنی قوت مدافعت نہیں ہے کہ اپنے دشمن سے اپنی عزت کا تحفظ کر سکے, اپنی جان کی حفاظت کر سکے. پوچھا ام جمیل نے, بیٹی بات کیا ہو گئی ہے, کس نے دستک دی ہے؟ اس نے کہا جسے ہم نے بڑا ستایا ہے, مکہ کی گلیوں میں جسے رسوا کیا ہے, اشعار پڑھ پڑھ کے اس کی اہانت کی ہے, آج وہ ہمارے دروازے پہ کھڑا ہے. یعنی محمد ابن عبداللہ آئے ہیں اور ان کے ساتھ ان کے چاہنے والے, ان کے عاشقین بھی ہیں, آج تو وہ ہمیں ختم کر دے, آج تو وہ ہمیں ختم کر دے. ام جمیل نے کہا گھبرا مت, محمد عرب ہے, عرب ایسی حرکت نہیں کرتے, وہ بیمار پہ ہاتھ نہیں اٹھاتے, وہ کمزور و بے بس اور لاچار پہ ہاتھ نہیں اٹھاتے. ان کی تلوار جو تلوار لے کے سامنے آئے اس کے لیے باہر رہتی ہے, اندر ورنہ اندر ہو جاتی ہے. میں عرب کو جانتی ہوں، محمد عرب ہے، دروازہ کھول دے. اب ام جمیلہ بھاگی اور دروازہ کھول دے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ کے ساتھ آپ کے صحابہ موجود ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو وہ دیوار کی طرف پیٹ کر کے بیٹھ گئی. یہ واقعہ پردے کی آیات کرنے سے پہلے کا ہے، کہیں یہ گمان نہ کرے کہ صحابہ بھی بے پردہ کسی کے گھر میں چلے گئے، نعوذ باللہ. یہ پردے کی آیات سے پہلے کا واقعہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس کے پاس پہنچے ام جمیل کے پاس، تو ام جمیل بھی اپنے اوپر لحاف ڈال لی، یعنی پردہ کر لیا، اور اس کی بیٹی نے بھی دیوار کو پشت چہرہ کر لیا اور پشت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. اس وقت ام جمیل نے کہا، اے محمد، ہم نے بڑا ستایا ہے، تمہاری اہانت کی، تمہاری توہین کی، تمہاری کتاب کی گستاخی کی، تمہاری نبوت کی شان میں گستاخی کی، تمہاری رسالت کی شان میں گستاخی کی، تمہارے انصاف کو برا بھلا کہا، تمہاری ماں کو گالی دی، تمہارے باپ کو گالی دی، تمہارے آبا و اجداد کی توہین کی ہے. آج بے بس اور بے چاری اور لاچار حیثیت میں اس بستر علالت پر ہوں. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ام جمیل، تمہیں مارنا ہی ہوتا تو مکے کی وادیوں میں ایک تھپڑ ہمارا کافی ہو جاتا، تمہیں مارنے ہم نہیں آئے، ہمارا دعا کر دینا تمہاری ہلاکت کے لیے کافی ہو جاتا، ہم نے کبھی تمہاری ہلاکت کی بھی دعا نہیں کی. اچھا تو پھر اے محمد، تم کیوں آئے اور یہ ساتھ میں اپنا لشکر کیوں لائے؟ وہ چار پانچ افراد کو لشکر سے تشبیہ دی، ظاہر ہے کہ ایک آدمی کے مقابلے میں چند افراد لشکر کی حیثیت رکھتے، اور ساتھ میں آپ کا یہ لشکر. کہا کہ یہ تو میرے ساتھ ہی میرے ساتھ تمہاری غمخاری ہوا ہے. جس کی غمخاری کے لیے؟ وہ جس نے تمہیں گالی دی، وہ جس نے تمہاری نبوت اور تمہاری رسالت اور تمہارے اوپر اتاری گئی کتاب کی توہین کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ام جمیل، ہم نے ایک حکیم سے مشورہ کیا، اس نے تمہاری بیماری کے مطابق یہ دوائیں تجویز کی ہیں، ہمیں تمہارے لیے دوا لائے، اور ہم نے سنا ہے کہ تمہارے یہاں کھانے سے کچھ نہیں، تم بھوکے ہو، تم پیاسے ہو، اور تمہارے یہاں کوئی چولہا نہیں جل رہا ہے. ہم یہ چاہتے ہیں اور ہمارے ساتھی یہ چاہتے ہیں کہ تمہیں کھانے کا کچھ بندوبست کر دیا جائے. یہ تو ابھی میں لے کے آیا ہوں، وقتی طور پر تم اپنی ضرورت کو پورا کر لو، چند دنوں میں ہم پھر کچھ جمع کر کے تمہاری خدمت میں پیش کر دیں. میرے آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کہنا ہمیں زمین کو رلا گیا، وہ رونے لگ گئی، یہاں تک کہ اس کی بیٹی ہچکیوں پہ آ گئی، کیونکہ وہ اشعار سناتی تھی اور اسلام سے دور کرتی تھی. پوچھا کہ اے محمد، یہ بھی بتا دو کہ اس میں سے کس پھل میں زہر ہے؟ یقین جلدی نہیں آتا نا جب دشمن سامنے ہوتا. پوچھا، اے محمد، اس پھل میں کون سے پھل میں زہر ہے بتا دو، تاکہ ہم جلدی کھا لیں اور جلدی ہمارا قصہ تمام ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ام جمیل، اگر زہر دے تو تمہیں مارنا ہوتا تو کیا میرے ساتھی کم ہیں؟ یہ ایک ہاتھ لگا دیتے اور ویسے ہی تم بیمار ہو، یوں ہی دنیا کو چلی جاتی. ہم تمہیں مارنے نہیں آئے، ہم تمہیں تکلیف دینے نہیں آئے، ہم تو تمہاری غمخاری کے لیے آئے ہیں، ہم تمہاری مزاج پرستی کے لیے آئے ہیں تاکہ تم صحت مند ہو جاؤ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ام جمیل نے، یہ تم کیوں کرتے ہو، یہ تم کیوں کرتے ہو؟ آقا نے فرمایا، ہمارے رب نے یہی تعلیم دی ہے، ہم اس تعلیم کی تبلیغ کرتے ہیں، اخلاق حسنہ کی ہم تبلیغ کرتے ہیں، ہم صبر کی تلقین کرتے ہیں، ہم صلہ رحمی کی تلقین کرتے ہیں، ہم غمخاری کی تلقین کرتے ہیں. ام جمیل جو بستر سے اٹھ نہیں سکتی تھی، بستر چھوڑ کے چھت سے اٹھ گئی، اب وہ جمیلہ جو پیٹ کر کے بیٹھی ہوئی تھی وہ پلٹ گئی. یہ کیا بات کر رہی، اتنی اچھی تعلیم کی ہم مخالفت کرتے تھے، ایسے اسلام کی ہم مخالفت کرتے تھے، ایسے قرآن کی ہم توہین کرتے تھے، ایسی نبوت کی تعلیمات کی ہم اہانت کرتے تھے، ایسی رسالت کی تعلیمات کی ہم یعنی جھوٹا اور شیطانی کلام کہا کرتے تھے. وہ انتہائی تعجب کے ساتھ دیکھنے لگی، آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے رہا نہ گیا، آپ پلٹ گئے اور جانے لگے. ام جمیل بھی بستر چھوڑ کے اٹھ گئی، جمیلہ بھی اٹھ گئی، اور دونوں کے دونوں دوڑنے لگے، یہاں تک کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو باب داخلے سے پہلے پا لیا اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی گریبان مبارک کو تھام لیا. کہا کہ محمد، ایسے ہی چلے جاؤ گے، اسی حال میں چھوڑ کے جاؤ گے؟ تم تو غمخاری کے لیے آئے ہو، تم تو ہماری اصلاح کے لیے آئے ہو، ارے وہ کلمہ تو پڑھا دو جس کلمے کی ہم توہین کیا کرتے ہیں، وہ اسلام تو سکھا دو جس کی تعلیمات اتنی پیاری ہیں کہ ایک دشمن کے ساتھ بھی ایسے اخلاق کریمہ سے پیش آنا چاہیے. جب ام جمیل نے کہا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ام جمیل، تم ابھی بیمار ہو، تم سست ہو، تم کمزور ہو، پہلے دوائی کھا لو، پھر غذا کھا لو، جب تندرست ہو جاؤ، جب توانا ہو جاؤ تو محمد ابن عبداللہ تمہاری خدمت میں آئے گا، تمہیں کلمہ پڑھائے. اس نے کہا کہ اے محمد، اگر کوئی اس کلمے کے بغیر دنیا سے چلا جائے، تمہاری تعلیم کیا کہتی ہے؟ تمہاری تعلیم کیا کہتی ہے؟ تمہاری تعلیم تو یہی ہے نا کہ جو بغیر کلمے کے دنیا سے جائے گا وہ جہنم میں جائے گا. کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی ایک امتی ہونے کی حیثیت سے میں جہنم میں چلی جاؤں. یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ میرے دروازے سے باہر چلے جائیں اور میں بے ایمان رہوں. آپ مجھے کلمہ پڑھا دیں. پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مجھے زمین پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ام جمیل کے ان کلمات ام جمیل نے ان کلمات کو بھی دہرایا اور ان کی بیٹی نے بھی. اب وہ مسلمان ہوگی. اب پوچھا کہ ہمارا کیا ہوگا؟ کہا کہ وہ جو گستاخیاں کی سب ماں، وہ جو غلطیاں کی سب ماں، وہ جو توہین کی سب ماں، وہ جو قرآن کی نکیر کی سب ماں. اتنے سے کلمے سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اتنا کلمہ کیا کافی ہو جاتا ہے ہمارے اتنے بڑے بڑے گناہوں کو مٹانے کے لیے؟ میرے آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اللہ کی ذات عالی ایسی ہے، بس ادھر تم شرک سے توبہ کرو، ادھر تمہارا رب غفور تمہارے سارے گناہوں کو میں دیتا ہے. ام جمیل نے کلمہ پڑھ لیا، اب اطمینان سے اسلام کی حالت میں سمونا. فرمایا میرے دوستو تمہیں رمضان کا مہینہ کیوں دیا گیا؟ اب اس واقعے سے استنباط کیجیے، اس کی تطبیق کیجیے، آپ کو پتا چلے گا. لوگوں تمہارے پاس زکات لینے کے لیے مستحقین آئیں گے، تمہارے پاس صدقات کی وصولی کے لیے کچھ لوگ آئیں گے. یہ مت سمجھنا کہ انہیں دیکھ کے تم احسان کر رہے ہو، یہ صلہ رحمی تمہارے اسلام کی اشاعت کے لیے، یہ غمخاری اسلام کے فروغ کے لیے. اور یہ مہینے میں آدمی دل کھول کے اس لیے کرتا ہے کہ میں غمخاروں میں شمار کر لیا جاؤں، تاکہ میرے آقا کی وہ سنت ادا ہو جائے جو ام جمیل کے ساتھ میرے نبی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے. اب اگر یہ مہینہ آئے اور ہم میں غمخاری کے جذبات پیدا نہ ہوں، اور پھر ہمیں یہ مہینہ ملے اور ہم میں رحمت کا، ہم میں معتد کا، ہم میں مونست کا مادہ پیدا نہ ہو، تو پھر یہ رمضان تو جیسے پہلے رمضان آیا اور چلے گئے ویسے ہی بھی آیا اور چلے گئے. میرے دوست اس دین کے پہنچانے میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے سے جو حالات آئے، نہ ہم اس کا تصور کر سکتے ہیں اور نہ اس کا احاطہ کر سکتے ہیں. ماشاءاللہ یہ وہ رات ہے جس کے بعد شاید ہی کوئی مسجد میں نظر آئے اللہ ماشاءاللہ، جسے اللہ توفیق و ہدایت نصیب فرمائے، لیکن اکثریت وہ ہوتی ہے جو بازاروں میں گھومے پھر رہے ہیں. ان کو یاد دلانے کے لیے، ان کو سمجھانے کے لیے یہ وہ لمحات ہیں کہ تم نے مہینہ پورا مہینہ عبادت کی ہے، تم نے پورا مہینہ روزے رکھے ہیں. یہ وہ راتیں ہیں کہ اس کے اندر مولا تعالیٰ اپنی عنایات سے تمہیں بہرہ مند کرنا چاہتا ہے، اپنی فضل سے، اپنی بخشش سے. اور ظاہر ہے کہ ایک آدمی دن بھر محنت کرتا ہے، مزدوری کرتا ہے، تو اس کی مزدوری آخری لمحات میں دے دی جاتی ہے. گویا ہماری رمضان کی محنتوں کا سرا ملنے والی رات ہے، اور اس رات میں شیطان نے اور ہماری نفسانی خواہشات نے ہمیں بازاروں کی طرف لگا دیا ہے. بہتبار نتیجہ امت کا 99% حصہ بازاروں میں نظر آتا ہے، 99% حصہ. کوئی اس وقت میں، اس لمحے میں مسجد کو آنے کو تیار نہیں ہوتا، بلکہ سارے کے سارے یا تو جوتے خریدنے میں، یا چپل خریدنے میں، یا اپنے لیے لباس خریدنے میں لگ جائے. امت کے لیے صحابہ نے نمونہ بنایا. ٹھیک ہے، اس کا کرنا منع نہیں ہے، اس کا کرنا اسلام نے منع نہیں فرمایا، یہ کریے اور شوق سے کیجیے، لیکن اس سے پہلے یہ بھی دیکھیے کہ ہم غمخاری کتنی کر رہے ہیں، کیونکہ یہ مہینہ غمخاری ہے. ایک مرتبہ سیدنا حسن، سیدنا حسین رضی اللہ عنہما انہی دنوں یعنی رمضان کے آخری عشرے میں، آخری حالات میں، جبکہ رمضان ودا ہو رہا ہے، جبکہ رمضان رخصت ہو رہا ہے، وہ کھیلنے میں لگ گئے. کیونکہ ابھی بچے تھے، عمر لکھی ہے مفسر محققین نے، محققین نے 12 سال یا زیادہ سے زیادہ 13 سال. ظاہر ہے کہ عمر میں بچہ ہوتا ہے، شعور کم ہوتا ہے، کھیل کود میں رہتا ہے. سیدنا حسن اور سیدنا حسین رضی اللہ عنہما بازار میں کھیل رہے، کیا دیکھتے ہیں کہ بچے ہیں، کچھ نئے لباس پہنے ہوئے، کوئی توپ پہنا ہوا ہے، عربوں کا لباس اس طرح ہوا کرتا ہے، اس کو توپ کہتے ہیں، اور اس کے اوپر ایک عبایا پہنایا جاتا ہے، عموماً خطبہ حضرات خطبہ دینے کے لیے پہن لیا کرتے ہیں، تو اس کو عبایا کہتے ہیں. اب وہ نوجوان بچے انصار کے، وہ نئے نئے کپڑے پہن رہے ہیں اور وہ عبائیں پہن رہے ہیں، وہ مشجرے ڈال رہے ہیں، اور وہ باہر آ کے اپنے دوستوں سے پوچھ رہے ہیں، پتا مجھے بھلا لگ رہا ہے کہ نہیں لگ رہا، مجھے اچھا دکھتا ہے کہ نہیں دکھتا، میرے جسم پہ جچتا ہے کہ نہیں جچتا، کہیں کمی تو نہیں رہ گئی، کہیں میری زیادتی تو نہیں ہو گئی، کہیں میری صورت میں اتنا نقص نظر نہیں آتا، اس لباس کے پہننے سے تو میں بے ڈھنگا تو نظر نہیں آتا. سیدنا حسن بھی دیکھ رہے، سیدنا حسین بھی دیکھ رہے کہ کوئی بچہ ان کے ساتھ کھیلنے کو تیار نہیں، سارے عید کی تیاریوں میں لگے ہوئے. اب سیدنا حسن کے دل میں بھی خیال آیا، سیدنا حسین کے دل میں بھی خیال آیا رضی اللہ عنہما، وہ بھی چلے خاموشی کے ساتھ اپنے مکان میں گئے اور جا کے کہنے لگے اماں کی ساڑی سے لپٹ کر، اماں کے گربان سے لپٹ کر، اماں
ہمارے عید کے کپڑے کہاں ہیں؟
اماں ہماری عید کے کپڑے کہاں ہیں؟ کیوں؟ پوچھا کہ ہم نے دیکھا ہے انصار کے لڑکوں کو، وہ اپنی عید کی تیاریوں میں لگ گئے، ان کے یہاں تو عمدہ لباس ہے، ان کے گھروں سے خوشبوئیں آ رہی ہیں، ان کے یہاں عید کی تیاریاں ہیں، بڑے مزے مزے کے کھانے کہتے ہیں کہ وہ عید کے دن پہنائیں گے، کھلائیں گے، کھائیں گے، اور ہم بھی تو ہمارے آقا اور ہمارے نانا جان صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عیدگاہ جائیں گے، اماں ہمارے کپڑے تو ہمیں بتا دو، ہم بھی تو دیکھ لیں کہ ہمارے جسم پہ وہ لباس جستا ہے کہ نہیں. سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا کی آنکھوں میں آنسو آئے، کیونکہ پہنانے کو حسنین کے لیے کوئی جوڑا نہیں. اماں فاطمہ نے کہا کہ بیٹے صبر کر لو، اللہ انتظام کروائے گا، تاکہ نہیں اماں ہمیں دکھا دو تاکہ ہمارے دل پر تسلی ہو جائے، کچھ ہمارے دل کے اندر بھی جو شوق ہے اس شوق میں تکمیل ہو جائے. اماں فاطمہ نے ہاتھ پھیلا دی اللہ عز و جل کے آگے اور کہا کہ اللہ آپ نے اپنے نبی کو وہ منظر دکھلایا ہے کہ نبی نے میرے سامنے یوں اپنی زبان مبارک سے ارشاد فرمایا ہے کہ ایک وقت آئے گا میرے اس نوازے پر ملک شام کے علاقے میں کربلا کی وادیوں میں کہ بے گور و کفن دفنا دیا جائے گا اور چھوڑ دیا جائے گا. اے اللہ اس کی زندگی میں بھی خوشحالیاں ہیں کہ نہیں ہے؟ اب پوچھ لیا اللہ سے کہ اللہ بتا تو صحیح، میرے بچوں کے لیے لباس کا بندوبست ہو بھی سکتا ہے یا وہ جس طرح بے گور و کفن مرے گا کیا آج بھی یہ کسی طرح بے لباس رہے گا؟ اللہ نے دل میں رکا فرمایا اے نبی کی بیٹی اس طرح کی شکایت اللہ سے کرنا درست نہیں، تمہیں یاد ہونا چاہیے کہ ہم تمہیں یہ سبق دینے کے لیے بھیجے ہیں اور تمہارے بطن سے ان لوگوں سے قدسیہ کو پیدا کیا ہے کہ قیامت تک ان کے نقش قدم پر پوری امت چلے گی. اب انہیں سمجھاؤ کہ لباس سے عزت نہیں ہے، جوتوں سے عزت نہیں ہے، کپڑوں سے عزت نہیں ہے، تقوی سے عزت ہے. اما نے فرمایا بچے حسنین رونے کی ضرورت نہیں، آج راضی ہو جاؤ اپنے مولا سے، جو اللہ نے دیا وہ پہن لو، یہ لباس تقویٰ ہے، جو تقوی کا لباس اوڑھ لیتا ہے اللہ اس سے خوش ہوتا ہے، ظاہری لباس کی اللہ کے یہاں کوئی وقعت نہیں ہے. اپنے نانا جان کے ساتھ عیدگاہ جاؤ گے، تمہارے جسم پہ نئی پوشاک نہ ہوگی، غم نہ کرنا، کیونکہ اس میں عزت نہیں ہے، عزت تو تقوی میں اللہ نے رکھی اور یہ مہینہ تقوی کے پیدا کرنے کے لیے تمہیں دیا گیا ہے. کیا ہم نے اپنے اندرون میں تقوی کا وہ مادہ پیدا کیا ہے، صبر کا وہ مادہ پیدا کیا ہے اور شکر کا وہ مادہ پیدا کیا ہے؟ اللہ نے کیوں دیا؟ میں نے ابو ایوب انصاری کا وہ واقعہ سنایا جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عیون مبارک سے اشک مبارک جاری ہو گئے تھے روزی کو دیکھ کر کے. فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیوں روتے ہیں؟ فرمایا کہ تین مہینے سے ایسی غذا کھانے کو نصیب نہ ہوئی، آج اللہ نے کھلا دیا تو اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. اے لوگوں، جب تم بھوکے رہتے ہو، شدت بھوک سے بے کام ہو جاتے ہو، اور اس وقت میں افطار کے لیے افطاریاں تمہارے سامنے لائی جاتی ہیں تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کرو. کیا ہمارا رمضان ایسا گزرا ہے؟ اگر نہیں گزرا اور ہمارے آخری لمحات ایسے گزر رہے ہیں تو میرے دوست یہ مہینہ غمخاری کا ہے. یتاما پر رحم کھاؤ، مساکین پر رحم کھاؤ، فقراء پر رحم کھاؤ. جہاں اپنے بچوں کے لیے ہم لباس لاتے ہیں، ذرا سوچو تو صحیح، وہ بچے جو یتیم کے ہیں جس کا باپ اس دنیا سے چلا گیا، اگر وہ ہوتا تو انہیں عمدہ لباسیں اور عمدہ پوشاکیں پہنا لیتا، آج وہ نہیں ہے تو ان کی غمخاری کون کرے گا؟ ایک فقیر ہے، اسے کھانے کو کچھ نہیں ہے، وہ کہاں لباس خرید سکتا ہے؟ جب ہم اپنے بچوں کے لیے سارا بندوبست کر رہے ہیں، ان یتیم بچوں کا بندوبست کون کرے گا؟ ان مساکین کا بندوبست کون کرے گا؟ ان بیواؤں کا بندوبست کون کرے گا؟ میرے دوست، رمضان کا مہینہ اس لیے دیا تاکہ تمہارے جسم و روح میں اعتدال آئے اور تقویٰ آئے، غمخاری آئے، صبر آئے، شکر آئے. میرے دوست، اتنے رمضان آئے اور جیسے یہ مہینہ آیا اور چلا جا رہا ہے اور رخصتی کے لمحات قریب ہیں، ایسے یہ بھی چلا جائے گا، لیکن ہمارے جذبات خالی ہو جائیں، ہم جذبات سے عاری ہو جائیں تو اسی لمحے کو کہا کہنے والوں نے واہ ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، واہ ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس دیا جاتا، ہمارے اندرون سے وہ ساری کیفیات چلے گی، وہ جذبات چلے گئے، وہ کاحسات چلے گئی. وہاں اسلام کے لیے اپنا جان لٹانا، اپنا مال لٹانا سب کچھ تھا، لیکن یہاں ہمارے اپنے غریبوں کا، ہماری اپنی بیواؤں کا، ہمارے اپنے رشتوں میں یتیم بچوں کا دیکھ بھال کرنا ہم سے دشوار ہو جائے. اگر ہم سے یہ پوچھا جائے میدان قیامت میں، وہاں قباب بھی ہوں گے، وہاں حسنین بھی ہوں گے، وہاں ابو بکر و عمر بھی ہوں گے، وہاں عثمان غنی علی مرتضیٰ بھی ہوں گے، وہاں ابو ہریرہ بھی ہوں گے، اور وہاں ابو ذر غفاری بھی ہوں گے. ابو ہریرہ کو جانتے ہوئے ان احادیث کو جو بیشتر محدثین بیان کرتے ہیں، اس کے سیکھنے کے لیے نبی کی چوکھٹ پہ غلامانہ حیثیت سے پڑے رہتے تھے. ان کی حالت کیا ہو جاتی تھی؟ شدت بھوک کی وجہ سے غشی آتی، بے ہوش ہو جایا کرتے. شدت بھوک کی وجہ سے بے ہوش ہو جاتے تھے، بدوی کہتے تھے ارے اسے جنون ہے، کبھی پیتل کا کوئی حصہ پکڑاتے شاید یہ مرغی کی بیماری ہے، کوئی چپل سنگھاتا شاید یہ مرغی کی بیماری ہے، جب ہوش میں آتے تو کہتے کہ لوگوں نہ مجھے جنون ہے، نہ مجھے بیماری ہے، نہ مجھے مرض ہے، نہ مجھے مرغی ہے، لیکن پتا ہے کیا ہے، وہ یہ ہے کہ شدت بھوک مجھے بے ہوش کر دیا۔ آج ہم ایک وقت کا کھانا چھوڑ کر یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ پر احسان کیا، ہم ایک مہینے میں زکات دے کر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے یتامہ پر احسان کیا۔ ارے یہ حدیثیں جو ہم آج سن رہے ہیں ہمارے آقا کے فرامین مقدسہ ہیں، وہ اسی ابو ہریرہ سے روایت کر رہا ہے۔ کیا ہے ہمارے اندرون میں یہ جذبات کہ اس طرح بھوکے رہ کر شدت بھوک کو برداشت کر کے بے ہوش ہوتے ہوئے بھی آقا کے فرامین کو یاد کر لیں اور ان فرامین کو امت کے آنے والے نسلوں تک پہنچا دیں؟ ان مدارس میں یہی کام ہوتا ہے۔ اگر ہم مدارس کے لیے کوئی اعانت کرتے ہیں، ہم احسان نہیں کر رہے، وہ تمہارا مال لے کے احسان کر رہے ہیں۔ کیوں؟ میں اپنے گھر سے کوئی بات نہیں کر رہا، میں اپنے دل سے کوئی بات نہیں کر رہا، یہ دل کی تڑپ ہے، جو اللہ کہلا رہا ہے وہی کہہ رہا ہوں، میری زبان سے کوئی لفظ نہیں، اللہ کے کہلانے سے۔ اللہ نے فرمایا لوگو یاد رکھ لو، تم اگر دیکھ یہ سمجھتے ہو تم احسان کر رہے ہو، تم گناہ عظیم میں ہو اگر تم احسان کر رہے ہو یہ سمجھ لو۔ کیوں؟ اللہ بتا رہا ہے اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها، ایک زمانہ ایسا آئے گا قرب قیامت میں تم اپنی آنکھوں سے دیکھو گے، اگر تم اس زمانے کو پاؤ گے زمین زلزلے کے جھٹکوں سے ہل جائے گی۔ کیسے ہلے گی؟ اتنا ہل جائے گی کہ سمندروں کا پانی الٹ پلٹ ہو جائے گا، جو اس کے نیچے آگ سمندروں کے پانی کو تھامے ہوئے ہیں وہ آگ باہر نکل آئے گی، اور اس کے زلزلوں کے جھٹکے ایسے ہوں گے کہ زمین نے اپنے اندرون میں جو تیل رکھا ہوا ہے، جو سونے رکھے ہوئے ہیں، جو چاندی رکھے ہوئے ہیں، جو یاقوت رکھے ہوئے ہیں، جو مرجان رکھے ہوئے ہیں، جو زمرد رکھے ہوئے ہیں، یہ سب کیا ہے؟ زمین کے اجزاء ہیں جو اللہ تمہیں دے رہا ہے۔ جو اسٹیل رکھا ہوا ہے کیسے بنتا ہے؟ اسی زمین سے بنتا ہے۔ جو پلاسٹک رکھا ہوا ہے کس سے بنتا ہے؟ اسی زمین کے اجزاء سے بنتا ہے۔ کہا اللہ عز و جل نے اذا زلزلت الارض زلزالها، جب زمین جھٹکوں سے ہلا دی جائے گی، وہ اخرجت الارض اثقالها، یہ سارے مادیات زمین اٹھا کے باہر پھینک دے گی، اسے اٹھانے کی کوئی ہمت نہیں کرے گا۔ کیوں نہیں کرے گا؟ ہم یہ چاہتے ہیں سونے کی انگوٹھی مل گئی، ارے بڑی قیمتی ہے، اسے چھپا کے رکھنا کوئی دیکھ نہ لے۔ کوئی پاکٹ مل گئی، ارے چھپا کے رکھنا شاید اس میں بڑے موٹے ہوں۔ اور کوئی چیز مل گئی، اور کوئی سونا اور کوئی چاندی، کوئی ہیرا اور کوئی جوہر، کوئی موتی نظر آ جائے، آدمی اسے چھپاتا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ لوگوں یہ دیکھ کے احسان نہیں کر رہے ہو، ایک زمانہ آئے گا، اس زمانے میں تم کہو گے۔ اس حدیث اس آیت کی ترجمانی میں جو تفسیر بیان کی گئی حدیث رسول میں ہے، اور وہ حدیث میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت پر ایک حال ایسا آئے گا کہ وہ کہیں گے ہے کوئی زکات لینے والا، کوئی اس کی زکات قبول کرنے کے لیے تیار نہیں۔ وہ اخرجت الارض اثقالها، زمین اپنے سارے خزانے باہر پھینک دے گی، تم میں سے کوئی نہیں ہوگا جو ان مادیات کو اٹھائے گا۔ کیوں نہیں اٹھائے گا؟ ارے وہ تو سارے خزانے نہیں اٹھا رہی ہے، اس میں سے تمہارے مردوں کو بھی نکال باہر پھینک دے گی، سارے بوجھ کو ہلکا کر لے گی۔ جب مردے باہر ہوں گے ان سونے اور چاندی کے ساتھ، ان ہیرے اور جواہرات کے ساتھ، ان موتیوں کے ساتھ، اور ان تیل کی قیمتوں کے ساتھ، اس اسٹیل اور اس لوہے کی قیمتوں کے ساتھ، جب یہ زمین کے اوپر ہوگا، جب مردے بھی اس کے ساتھ ہوں گے، آدمی کیا سوچے گا؟ یہ سوچے گا کہ مجھے بھی تو یہی ہو جانا۔ رمضان شدت بھوک کو لا کے یہی کہلاتا ہے کہ جب آدمی مرتا ہے تو اسی کیفیت سے مرتا ہے۔ افطار کے وقت میں پیاس کی شدت ہے، افطار کا وقت ہے بھوک کی شدت ہے، افطار کا وقت ہے غصے کی شدت ہے، آدمی بے چین ہے، بے قرار ہے، بے کل ہے، یہ وہ ساری کیفیات ہیں جو موت کے وقت آدمی میں آ رہا ہے۔ اب اس وقت میں تم زکاتیں دینا چاہو گے، لینے والا کوئی نہیں ہوگا، اس سے قبل ہی اپنے اموال کو نکال لو تاکہ اللہ قبول کر لے، کیونکہ اس وقت میں مالوں کا لینا بھی قبول نہیں، اس وقت میں اعمال کا کرنا بھی قبول نہیں، یہاں تک کہ تمہاری توباؤں کے دروازے بھی بند ہو جائیں۔ جب آدمی کہے گا وقال الانسان اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها، ارے زمین کو کیا، یہ تو ہیرے دیتی تھی، یہ پیٹرول دیتی تھی، یہ ڈیزل دیتی تھی، یہ ہیرے اور جواہرات دیتی تھی، یہ سونا اور چاندی دیتی تھی، یہ اب ہمیں ہمارے مردے واپس کر لیے، اس میں کوئی ہمارا دادا بھی ہے، کوئی پردادا بھی ہے، کوئی رشتے والا بھی ہے، کوئی قریب کا ہے، کوئی دور کا ہے، اللہ یاد دلا رہا ہے، بس اب سور سے انتظار کرو کہ تم بھی انہیں جنتوں کی طرح بکھرے ہو، اور تمہارے جنازے پر بھی کوئی نہیں آئے گا۔ ایسی کیفیت سے قبل یہ رمضان کے مہینے اس لیے بھی ہے تاکہ ان کی، یہ رمضان کی جو روزے ہیں، اس میں جو زکاتے ہیں، اس میں جو کھڑے رہنا اللہ کی حضوری میں، میرے دوست یہ سارے ان واقعات کے اندر سبق ہیں کہ ان کو اس حال میں دنیا میں دکھلا دیا اور تمہارے لیے نمونہ چھوڑ دیا گیا ہے، لیکن تمہاری اصلاح سے اللہ غافل نہیں، کیونکہ اللہ کی عادت مبارکہ جیسا کہ میں نے تمہید میں عرض کیا تھا کہ جب فساد امت عام ہوتا اللہ عز و جل نبی کو بھیج دیتا, اس زمانے میں نبی نہیں آئے گا تو اس امت کی اصلاح کیسے ہوگی؟ ایسے ہوگی کہ کبھی ہم اس کو برات کی رات دیں گے توبہ کے لیے, کبھی اس کو جمعہ کی رات دیں گے توبہ کے لیے, کبھی اس کو جمعہ کا دن دیں گے توبہ کے لیے, کبھی عرفے کا دن دیں گے توبہ کے لیے, کبھی ذوالحجہ کی 10 راتیں دیں گے توبہ کے لیے, کبھی ذوالحجہ کے 10 دن دیں گے توبہ کے لیے, کبھی رمضان کی رحمتوں کا دہا دیں گے توبہ کے لیے, کبھی مغفرتوں کا دہا دیں گے توبہ کے لیے, کبھی عتق نار کا دہا دیں گے توبہ کے لیے, کبھی قیام اللیل کے لیے طاق راتیں دے دیں گے, تاکہ یہ یاد کرتے رہے اس کے ذریعے سے کہ ہمارے آقا نے کیسا کیا تھا, کن حالات میں کیا تھا, ہمارے نبی کے صحابہ نے کیا کیا تھا, کیسا کیا تھا, کن حالات میں کیا تھا, اور یہ کیسے ہم تک پہنچا. ارے اس کو یاد رکھو, یہ کیسے ہم تک پہنچا, یہ پوچھیں گے روز محشر. جو میں عرض کر رہا تھا, جب قباب بھی ہوں گے, جب بلال بھی ہوں گے, جب سمیہ بھی ہوں گی جو اسلام کے نام پہ شہید کر دی گئی, اب یہ پوچھیں گے قیامت کے میدان میں, ارے ظالموں تم نے اپنی زندگی میں کیا کیا, تمہیں دین پہنچانے کے لیے ہمارے بچے یتیم ہوئے تھے, تم تک شریعت پہنچانے کے لیے, تم تک قرآن پہنچانے کے لیے, تم تک نبی کے فرمان پہنچانے کے لیے, تم تک نبی کی سنتوں کو پہنچانے کے لیے ہماری بیویاں بیوہ ہو گئی, ہمارے بچے یتیم ہو گئے, ہمارے بچے بے گھر ہو گئے, ہمارے بچے لاوارث ہو گئے, ایسی صورت میں بھی ہم نے دین تک تم پر پہنچانا ایک ذمہ داری سمجھا ہے, کیا تم نے اس ذمہ داری کا حق ادا کیا؟ ارے کم سے کم دوسروں کو تو نہ روکتے دین کے کام سے, آخری درجہ تھا, ارے اس سے آخری درجہ بہت نکم میں ہو, بہت جاہل ہو, ہماری قربانیوں کی لاج نہ رکھی, کم سے کم تم دین پہ قائم رہ جائے. یہ آخری مرحلہ ہے, یہ آخری لمحہ ہے, یہ چاہا جا رہا ہے. برات کی رات, جمعہ کی رات, جمعہ کا دن, ذوالحجہ کی 10 راتیں, 10 دن, اور عرفہ کا دن, اس کے ذریعے سے مزدلفہ کی رات, اس کے ذریعے سے رحمتوں کے دہے سے, مغفرتوں کے دہے سے, عتق نار کے دہے سے, اور اطاق راتوں کے فضیلتوں کے دہے, یعنی ان راتوں کے تفیل میں, یہ کہ تہجد کی تلاش, شب قدر کی تلاش کے عنوان سے اللہ عز و جل یہ چاہتے ہیں کہ تم کم سے کم آخری مرحلے میں اس دین پہ قائم رہو جس دین کو لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے, اور آپ کے صحابہ نے اپنی بیویوں کو بیوہ کر کے, اپنے بچوں کو لاوارث چھوڑ کر یتیم بنا کر, اور اپنے گھروں کو چھوڑ کر, اپنے حجروں کو چھوڑ کر, اس میں بھی سبق ہے, وہ میدان جہاد نہیں کر رہے. اللہ تم سے کیا چاہ رہا تھا رمضان میں؟ نہ تم سے تمہاری بیوی چھڑائی, نہ تمہاری بیوی بیوہ ہوئی, نہ تم سے تمہارے بچوں کو یتیم کروایا, نہ تمہارا سارا مال مانگا ہے, بلکہ اللہ نے آخری دہے میں یہ چاہا, میرے نبی کے صحابہ نے اپنی زندگیاں جہادوں میں لگا دی ہیں, لوگوں تم کم سے کم طاق راتوں میں عبادت کے غرض سے مصالح بنا لو, شب قدر کی تلاش کے عنوان سے رمضان کے آخری دہے میں اعتکاف کرو. ان سے گھر بھی چھڑایا, ان سے بیوی بھی چھڑائی, ان سے بچے بھی چھڑائے, ان سے اموال بھی چھڑائے, گھر کی راحتیں بھی چھڑائیں, رشتے ناطوں کی محبت بھی چھڑائی, میدان جہاد میں لایا, تلوار اور تیر کے نیزوں کے سامنے کھڑا کر دیا, لیکن تم سے اتنا تو نہیں کہا تھا, تم سے اتنا کہا تھا رمضان کے اس موقع سے یہ سبق لے لو کہ ہم تک یہ دین پہنچا اتنی قربانیوں کے بعد, آج ہم سے اعتکاف کے لیے اپنے گھروں کو چھوڑنا نہیں, بلکہ یہ ہوتا ہے رمضان کی ان مقدس راتوں میں جبکہ ہم کو چاہیے اللہ کو منانے کے لیے ہم مساجد میں آ جاتے, ہم بازاروں میں کپڑا خریدنے کے لیے, ہم بازاروں میں اپنی ضرورت کی اشیاء خریدنے کے لیے, ہم بازاروں میں عید کی خوشیاں خریدنے کے لیے چلے جاتے. میرے دوستو یہ وہ راتیں ہیں جس میں اللہ ہمارا اجر عطا فرماتا, ہمیں اجر عطا فرماتا ہے, اپنا فیضان نصیب فرماتا ہے, اپنے قدرت سے ہماری معافی کا اعلان فرماتا ہے, اپنے کرم سے ہماری بخشش کا فیصلہ فرماتا ہے, عتق نار کا فیصلہ فرماتا ہے, یمین اصحاب یمین میں ہمارا نام لکھا جاتا ہے. یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ بس صرف ایک رمضان دیا اس لیے. اب ایک بات سنیے, وہ یہ ہے کہ جسم اور روح دو اجزاء ہیں اور دونوں کے دو مختلف پہلو ہیں. جسم بنا ہے زمین سے, جسم زمین کی اشیاء کو چاہتا ہے, بھوک لگتی ہے تو کیا کھاتا ہے؟ وہ جو زمین سے پیدا ہوا, جوار ہے, گہوں ہے, دالیں ہیں, یہ چاول ہے, یہ چیزیں کہاں سے پیدا ہوتی ہیں؟ زمین سے پیدا ہوتی. جسم بنا کس سے؟ اللہ نے فرمایا خلق الانسان من طین, ہم نے مٹی سے, کھنت کی مٹی سے اسے بنایا. جسم چونکہ بنا ہے مٹی سے, اس لیے غذا کے لیے چاہتا ہے مٹی. لیکن تمہیں پتا بھی ہے جیسے جسم کو بھوک لگتی ہے ویسے روح کو بھوک لگتی ہے, جیسے جسم کو بھوک لگتی ہے ویسے روح کو بھوک لگتی ہے. جسم کی غذا آدمی کا کھانا کھانا ہے, ضرورت کی چیز کھانا ہے جو زمین سے پیدا ہو, اور روح کی غذا کیا ہے پتا ہے؟ روح کی غذا روحانیات. چونکہ روح زمین سے نہیں بنی, روح اللہ کے امر کا نام ہے. یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی, یہ جسم, اس جسم کے اندر یہ روح, یہ اللہ کا امر ہے.
اب اس کی روزی کیا ہے؟ اس کی روزی اللہ کا امر ہے. اللہ کا امر کیا ہے؟ لوگوں نماز پڑھ لو, اللہ کا امر ہے. لوگوں زکات دو, اللہ کا امر ہے. لوگوں حج کرو, اللہ کا امر ہے. لوگوں روزہ رکھو, اللہ کا امر ہے. یہ اوامر اللہ جس کی اطاعت بندہ کرتا ہے یہ روح کی غذا ہے. اچھا اگر آدمی کھانا نہیں کھائے تو کیا ہوتا ہے؟ آپ سے پوچھتا ہوں, ماشاء اللہ 28 روزے آپ نے رکھے, افطار کے وقت آپ کو کیا ہوتا؟ بولیے کیا ہوتا تھا افطار کے وقت؟ کیا ہوتا تھا؟ جسم کو غذا نہ ملے, جسم کمزور ہو جاتا ہے. کتنا کمزور؟ اگر اما کہے بیٹا ذرا افطاری لا دے, کہے گا اما مجھے روزہ لگ رہا ہے, معاف کر. بابا کہے بیٹا تھوڑا پانی کا انتظام کر لے, گھر میں پانی ختم ہو گیا, کہے گا ابا معاف کر, مجھ سے نہیں ہونے والا, بڑا روزہ لگ رہا ہے, بڑی بھوک لگ رہی ہے, بڑی پیاس کی شدت ہے, اب تو مجھ سے ایک قدم بھی نہیں چلا جاتا. کہتا کہ نہیں کہتا؟ جب جسم کو غذا نہ ملے تو کمزور ہو جائے, اور 11 مہینے تک روح کو غذا نہ ملے تو کیا ہوگا؟ جب روح کو 11 مہینے نہ نمازیں مل رہی ہیں, نہ روزے مل رہے ہیں, نہ زکات کے ثواب مل رہے ہیں, نہ حج کی فضیلتیں مل رہی ہیں, اور نہ دوسری عبادات ہیں کہ جس سے آدمی کا شغف لگا ہوا ہو, لیکن پھر اس روح کی قوت کا سامان کیا ہے؟ اللہ عز و جل کی مہربانی. اللہ نے کہا کہ آدمی کو بیلنس میں رکھنا چاہیے, ان بیلنس ہونے نہیں دینا. ان بیلنس ہوگا تو گر جائے گا, ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ان بیلنس ہوگا, ٹھوکر لگی, ان بیلنس ہو گیا تو کیا ہوگا؟ گر جاتا. میرے دوستو, جسم موٹا ہو گیا اور روح کمزور ہو گئی, کیونکہ عبادتیں نہیں ملی نا, اللہ کا امر نہیں ملا. اب یہ کمزور ہو گئی, اب اس جسم کو یہ روح پل صراط پہ کیسے لے جائے؟ پل صراط پر سے کیسے گزرے گا یہ جسم؟ جسم کو آپ کسی آدمی کو اٹھا کے لے جانا چاہتے ہیں, آپ بھوکے ہو تو لے جا سکتے ہیں. میں نے ابھی عرض کیا, باپ کہے پانی لاؤ, کہے گا بڑا اٹھانا نہیں ہوگا. ماں کہے افطاری لاؤ, کہا مجھ سے جانا نہیں ہوگا. اب پل صراط پہ تو برابر جانا ہے. اب اس جسم کا وزن لے کر روح کیسے جائے گی وہاں؟ جب اس کو روحانی عبادات کے ذریعے سے مرتع کیا جائے گا, اور اس کی غذا دے کر اس کو مقدی کیا جائے گا, قوی کیا جائے گا, اب یہ روح پل صراط پہ پل بھر میں کسی کو لے جائے گی. جیسے انبیاء ہیں, جیسے صدیقین ہیں, جیسے شہداء ہیں, جیسے صالحین ہیں, یہ کیسے گزر جاتے ہیں؟ اللہ نے کہا تم آسمان کو دیکھتے ہو, بجلی چمکتی ہے چلی جاتی ہے, اس کے چمکنے آنے اور جانے کو بھی تم نظر بھر کے نہیں دیکھ سکتے. اتنی مدت کے اندر اللہ عز و جل شہداء کو, انبیاء کو, صدیقین کو, صلحاء کو پل صراط سے گزار دیں گے, عرش کے سایوں میں پہنچا دیں گے, نور کے ممبروں پہ بٹھا دیں گے, اور وہ کرسیوں پہ تکیہ لگا کے بیٹھے رہیں گے اور لوگوں کا حساب و کتاب دیں گے. اور اس وقت میں ہم بھی ان میں جا رہے ہوں گے. پل صراط تک پہنچنا, پل صراط کو کراس کرنا, اب وہ کیسے پل پار ہوگا؟ اس پل کو پار کرنے کے لیے روح کی قوت والی روح ہونا ضروری ہے. جب قوت والی روح نہیں ہوگی تو پھر ہم معلوم ہو جائیں گے, جہنم میں گرتے جائیں گے, جہنم میں گرتے جائیں گے. تو اس پل صراط پر جسم کو بیلنس دینے کے لیے روح کو قوی رکھنا ضروری تھا. اللہ نے روزے رکھا کر, اللہ نے سحری کی سنت کرا کر, افطار کی سنت کرا کر, قیام اللیل میں کھڑا کر کے, تراویح میں کھڑا کر کے, قرآن کے پڑھنے کی سنت دے کر, قرآن کے سننے کی سنت دے کر, ذکر کا طریقہ بتا کے, گویا اس رمضان کے مہینے میں ساری عبادات کا مرکز بنا کر روح کو اتنا قوی کرتے ہیں کہ 11 مہینے میں جو نفس موٹا ہو گیا تھا, اسی طرح اس ایک مہینے میں روح کو اللہ اپنے فضل سے موٹا کر دے. اب یہ جسم اور روح بیلنسنگ میں. لیکن پھر ہوتا کیا ہے, ہم نمازیں چھوڑنا شروع کرتے ہیں, جیسے عید کے دن سے شروع فجر گول, اس کے بعد حال یہ ہوتا ہے ظہر اثر گزر گئی, مغرب میں تھا نہیں, عشاء میں نشاء میں, فجر میں تھا نہیں, یوں ہماری نمازوں کا حال ہو جائے. اب پھر یہ روح کمزور ہونا شروع ہو, اب زکاتے نہیں دیتے, روح کمزور ہونا شروع ہو, اب نفل روزے نہیں رکھتے, اب سنت روزے نہیں رکھتے, اب یہ روح کمزور ہونا شروع ہوگی, اب صدقات نافلہ نہیں ہوتے, اب روح کمزور ہونا شروع ہو, کتنی کمزور ہو جائے. اللہ نے اپنی مہربانی سے جتنے ہمارے سال ہیں اتنی مرتبہ مہربانی کی, حالانکہ اللہ چاہتا میں نے تمہیں آنکھیں دی, تم اس کے ناجائز استعمال کرتے ہو, لہذا تمہیں میں اندھا کر دوں گا. کتنے لوگ اندھے ہوتے, قسم خدا کی اس مجلس میں سب اندھے ہو. اپنے اپنے دل میں سوچئے, میں کسی پر طنز نہیں کر رہا, نہ میں اس سے بری ہوں. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے حالات کیا ہو گئے, ہمارے حالات یہ ہو گئے, نہ ہماری نگاہوں کی حفاظت, نہ ہمارے کانوں کی حفاظت, نہ ہماری زبانوں کی حفاظت, نہ ہمارے پیٹ کی حفاظت, نہ ہمارے ہاتھوں کی حفاظت, نہ ہمارے قدموں کی حفاظت, نہ ہماری زندگی کی حفاظت. جو نعمتیں اللہ نے عطا فرمائی ہیں, اگر چاہتا تو ان نعمتوں کو گناتا کہ اللہ کے 99 اسماء مبارکہ بے ایک وقت اس روح کے اندر جو جسم کے اندر ہے, اللہ کے ان 99 اسماء مبارکہ تھا. مومن ہی ہے, کافی وقت ہو چلا ہے, اس لیے میں اس طرف نہیں جا رہا ہوں, کیونکہ وہ عرفان نفس کا الگ عنوان ہے.
الغرض یہ میرے دوستو جو روح ہے یہ اللہ کے انعامات میں سے، لیکن ہماری برعملیاں، ہماری کوتاہیاں، ہماری اللہ کو ناراض کرنے والے اعمال اور نافرمانیاں اور نبی کی سنتوں سے مخالفت اور نبی کی سنتوں سے دوری اور غیر اللہ کی محبت اور غیر کے طریقوں کا ہمارے گھروں میں آ جانا اور رسوم و رواج کا پیدا ہو جانا، بدعات و خرافات کا آ جانا، الحاد و زندقے کا ہمارے گھروں میں آ جانا، یہ در حقیقت ہمارے جسم کو ایک موٹا کرتا ہے، نفس کو موٹا کرتا ہے، لیکن اللہ یہ چاہتے ہیں کہ اس کی روح بھی اتنی موٹی ہو کہ کچھ رات سے گزر سکے، تو رمضان کی مبارک ساعت اس لیے دی تاکہ رمضان میں اس کی روح بھی مقبول ہو جائے، قوی ہو جائے، تاکہ یہ جسم کو لے کے چل سکے آخرت میں، تاکہ یہ اللہ کے عرش کے سائے ہو پائے۔ لیکن رمضان سے ہم نے یہ سبق لیا یا نہیں، آپ اپنے اندر اگر لیا ہے اللہ کرے کہ ہمیں استقامت ملے، اور اگر اس رمضان سے یہ سبق نہیں ملا تو لوگ آج نہیں سدھرو گے تو کب سدھرو گے، اب نہیں صحیح راستے پہ آؤ گے تو کب آؤ گے۔ میں نے پہلے ہی عرض کر دیا ہے کہ بعضوں کا ایسا خیال ہوتا ہے ارے فلاں کو بھی سنا، فلاں کو بھی سنا، فلاں کو بھی سنا، دل نہیں پلٹ رہا۔ دل میرے دوست کب نہیں پلٹتا ہے تو دل مڑ رہا، دل کو پلٹانے کے لیے بھی طریقہ بتلایا ہے صوفیہ کرام، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، لوگو اللہ کے نبی پر درود پڑھا کرو، لوگو استغفار پڑھا کرو، لوگو اللہ کے پیارے پیارے نام ہیں ان کو پکارا کرو، لا الہ الا اللہ کہا کرو، وہ اللہ کی تسبیحات، اللہ کی تحمیدات اور اللہ کی تقدیسات اس کو بیان کیا کرو، یہ وہ ہیں جو تمہارے دل کو اسلامی کلمات کے سننے اور اثر قبول کرنے کی صلاحیت دیتا ہے۔ اور ہم سے 11 مہینے میں ذکر نہیں ہوتا، پورا 11 مہینہ گزر جاتے ہیں، لیکن میرے دوستو اس میں ہم نے کتنی مرتبہ درود پڑھا، کتنے پارے ہم نے تلاوت کی، کتنی ہم سے تسبیحات بھی، ہم اگر غور کریں گے تو خود پتہ چلے گا کہ رمضان میں جتنا ہوا اس کا پاؤ حصہ بھی پورے 11 مہینے میں چلی۔ تو یہ ہماری جو کوتاہیاں ہیں یہ ہمیں جہنم کی طرف بھیج دے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اب تو یہ ہمارے رمضان کے مہینے دیے گئے، ہمیں رمضان کا مہینہ دیا گیا، اس سے اللہ یہ چاہتے ہیں کہ اس کے نفس میں تقویٰ ہے، اس کو صبر ملے، اس کو شکر کرنے کی جذبات ملے، اس کو اخلاق کا نمونہ ملے کہ صحابہ نے کس طرح ہم تک دین پہنچایا، ہم کس طرح لوگوں تک دین پہنچا سکتے ہیں، ہماری نسلوں میں کیسے دین قائم رہ سکتا ہے، ہماری اولادیں کیسے دیندار ہو سکتی ہیں۔ یہ ایک محنت کا میدان ہے جس میں آدمی کو استقامت سے جمنا پڑتا ہے، تاکہ رمضان کے مہینے میں ہماری وہ روحانی قوتیں پیدا ہوں، اللہ عز و جل کی سنت مبارکہ پوری ہو۔ تبھی میں نے کہا تھا کہ فساد امت کے وقت اللہ کی سنت کیا ہے، نبی کو بھیجنا، اب اس کی فساد، اس امت کی فساد کی حالت میں اللہ کا امر کیا ہے، رمضان کے لیے۔ یہ خالق و ذنی ہے، اس میں بے شمار چیزیں ہیں اور کھول کھول کر بیان کیا جا سکتا ہے کہ اس سے کیا کیا ملتا ہے، لیکن آپ نے ماشاء اللہ کافی علماء سے سنا بھی ہوگا، شب قدر کے عنوان سے سنا ہوگا، جمعہ الاضحیٰ کے عنوان سے سنا ہوگا، دیگر 3-4 جماعت ملے اس میں آپ نے سنا ہوگا، لوگ آتے رہتے ہیں سناتے رہتے ہیں، میرے دوستو ان باتوں کو قبول کرنے کے لیے اور اس کے اثرات کو اپنے دل میں بٹھانے کے لیے پہلے ذکر کے ذریعے سے دل کو زندہ کریں، جب ذکر کے ذریعے سے دل زندہ ہو جائے پھر جو بات کہی جائے گی وہ دل قبول کرے گا، جب دل قبول کرے گا تو اعمال کا کرنا آسان ہوگا، جب اعمال کا کرنا آسان ہوگا تو جنت کا راستہ اللہ آسان کرے گا، ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ اس مختصر نصیحت کے بعد دعا کریں،
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، اللهم أنت تقول في كتابك بالله الأسماء الحسنى فادعوه بها، اللهم أنت الرحمن الرحيم، أنت الملك القدوس، يا سلام المؤمن، يا مهيمن العزيز الجبار المتكبر، يا خالق البارئ المصور، يا غفار يا قهار، يا ستار يا وهاب، يا رزاق يا فتاح، يا عليم يا قابض، يا باسط يا خافض، يا رافع يا معز، يا مذل، يا سميع يا بصير، يا حكم، يا عدل لطيف خبير، يا حليم يا عظيم، يا غفور يا شكور، يا علي يا كبير،
یا حفیظ یا مقیب، یا حسیب یا جلیل، یا کریم یا رقیب، یا مجیب یا واسع، یا حکیم یا ودود، یا مجید یا باعث، یا شهید الحق، یا وکیل القوی، یا متین الولی، یا حمید یا محصی، یا مبدی یا معید، یا محیی یا ممید، یا حی یا قیوم، یا واجد یا ماجد، یا واحد یا احد، یا فرد الصمد، انت الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، یا قادر یا مقتدر، یا مقدم یا مؤخر، یا اول یا آخر، یا ظاهر یا باطن، یا والی یا متعالی، یا بر التواب، یا منعم یا منتقم، یا عفو یا رؤوف، یا مالک الملک ذو الجلال والاکرام، یا مقسط یا جامع، یا غنی یا مغنی، یا مانع یا ضار، یا نافع یا نور، یا هادی یا بدیع، یا باقی یا بارث، یا رشید یا صبور، یا حنان یا منان، یا قدیر یا رب جل جلاله، هي الاسماء الحسنى لك، اللهم انا نسالك باسمائك الحسنى وصفاتك العلى، اللهم ارزقنا بكل الف الفه، وبالباء بركه، وبالتاء توبه، وبالثاء ثوابا، وبالجيم جمالا، وبالحاء حكمه، وبالخاء خيرا، وبالدال دليلا، وبالذال ذكاء، وبالراء رحمه، وبالزاء زكاة، وبالسين سعادة، وبالشين شفاء، وبالصاد صدقا وصبرا، وبالضاد ضياء، وبالطاء اللهم اسقنا من كوبا لا نظمع بعدها ابدا، وبالضاء ظفرا، وبالعين علما نافعا، وبالغين غنى باسعا، وبالفاء فوزا وفلاحا، وبالقاف قربة، وبالكاف كراما، وباللام لطفة، وبالميم موعظة، وبالنون نورا، وبالباب بصلة، وبالهاء هداية، وبالياء يقينا، اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار، اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من النار، اللهم إنا نسألك الخير كله عادله وآدله، ما علمنا منه وما لم نعلم، اللهم إنا نعوذ بك من الشر كله عادله وآدله، ما علمنا منه وما لم نعلم، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى والفوز بالجنة والنجاة من النار، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، واقض حاجاتنا، واقض ديوننا، واشف مرضانا، واشف مرضانا، واشف مرضانا، واغفر موتانا يا أرحم الراحمين، اللهم يا إله الأولين، يا أول الأولين، يا آخر الآخرين، يا راحم المساكين، يا ذا القوة المتين، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، ہمارے خطاؤں کو درگزر فرما دیجئے، ہمارے سیئات کو حسنات میں بدل فرما دیجئے، اے کریم کرم کا معاملہ فرما، رحم کا معاملہ فرما، عفو و عافیت کا معاملہ فرما، درگزر کا معاملہ فرما، اے اللہ ہم بڑے ناشکرے بندے ہیں، اے اللہ نافرمان بندے ہیں، اے اللہ رات کے اندھیرے میں، دن کے اجالے میں، جان جان کر انجانے میں، اے اللہ آپ کی نافرمانی کرتے رہے، آپ کو ناراض کرتے رہے، آپ کے حبیب کو ناراض کرتے رہے، اے اللہ پھر بھی آپ نے دنیا کے لوگوں سے ستاریت فرمائی ہے، اے اللہ ہمیں چھپایا ہے، دنیا میں بے عزت ہونے سے بچایا ہے، مولا کل قیامت کا میدان ہوگا، سارا عالم جمع ہوگا، اے اللہ اس وقت اپنی دامن ستاریت میں ہمیں چھپا لے، اے اللہ اس وقت اپنی دامن ستاریت میں ہمیں چھپا لے، اے اللہ اس وقت ہمیں اپنی دامن ستاریت میں چھپا لے، اے اللہ ہماری بخشش کا فیصلہ فرما، ہمارے معافی کا فیصلہ فرما، ہمارے ساتھ عافیت کا معاملہ فرما، راحت کا معاملہ فرما، اے اللہ ہم میں بہت سارے بے روزگار ہیں، انہیں حلال روزیاں نصیب فرما، اے اللہ جن کی روزیوں میں برکت نہیں ہے اپنے خزانے غیب سے برکتیں عطا فرما، اے اللہ ہم میں بہت سارے مقروض ہیں، اے اللہ ان کے قرضوں کی ادائیگی کی صورتیں پیدا فرما، اے اللہ ہم میں بہت سے پریشان حال ہیں، ان کی پریشانیوں کو دور فرما، اے اللہ ہم میں بہت سے مصیبت زدہ ہیں، اے اللہ ان کی مصیبت کو دور فرما، اے اللہ ہم میں سے بہت سے بے قرار ہیں، انہیں قرار نصیب فرما، اے اللہ ہم میں بہت سے بے سکونی کی کیفیت میں ہیں، اے اللہ انہیں سکون نصیب فرما، اے اللہ ہر طرح کی راحت نصیب فرما،